الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
سبحان الله
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا غوثنا ومغيثنا عوننا ومهيمنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا مولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم دوشي فلي الله سيدنا مولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين قابل سب احترام علماء کرام معزز مہمانان خصوصی و بزرگان ملت و برادران اسلام میں ایک عرصے کے بعد پاک پتن شریف حاضر ہوا ہوں اور اپنے دوستوں کو اور اپنے عزیزوں کو اور اپنے بزرگوں کو دیکھ کر قلبی مسرت محسوس کر رہا ہوں خصوصاً محترم و مکرم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد نقشبند مدد اللہ العالی جو میرے پرانے مشفق اور مہربان بزرگوں میں سے ہیں ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے اور اس ناچیز کی تقریر کو سننے کے لیے بڑے بڑے اہل علم اور دانشور حضرات تشریف لائے ہیں آپ حضرات بھی بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ میرے سچتا الفاظ کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں میں قلب کی گہرائیوں سے سب کا ممنون ہوں مشکور ہوں اور سب کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل میرے حبیب فرما دیجیے تم کا نا آبا حکم اگرچہ تمہارے باپ ہو وہ ابنا حکم اور تمہارے بیٹے ہوں وہ اخوال حکم اور تمہارے بھائی ہوں وہ ازواج حکم اور تمہاری بیویاں ہوں وہ عشیرت حکم اور تمہارا کنبہ ہو وہ اموال اقترفتموہا اور تمہارا کمایا ہوا جمع کیا ہوا مال ہو وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت ہو جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ومساکن ترضونہا اور تمہارے پسندیدہ مکان ہو کوٹیاں ہوں بنگلے ہوں.
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ.
اگر یہ تمام چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے نزدیک زیادہ پیاری ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے,
وجہاد فی سبیلہ
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے,
فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ
تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لائے.
واللہ لا یهدی القوم الفاسقین
اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت کی راہیں نہیں دکھاتا.
یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آیہ کریمہ میں جن 8 صنفوں کا ذکر ہوا ہے, ماں باپ, اولاد, بہن بھائی, بیویاں, کنبہ, مال, کاروبار اور مکان, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ 8 چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز تمہارے نزدیک زیادہ پیاری ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے,
تو پھر تم عذاب کے مستحق, عذاب کے منتظر رہو اور پھر تم نافرمان ہو, تمہیں ہدایت کی راہ پر چلنا نصیب نہیں ہوگا.
اور مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر ان 8 چیزوں سے زیادہ پیارا تمہارے نزدیک اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے,
تو پھر تم مومن ہو اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بخشوں کے حقدار ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کی راہوں پر چلنا نصیب فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں, معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو سب چیزوں سے زیادہ پیارا رکھنا چاہیے. یہاں ایک بات کرتا ہوں, اسلام دین فطرت ہے اور فطری طور پر ان 8 چیزوں سے ہر ایک کو درجہ بدرجہ ضرور محبت ہوتی ہے. وہ کون ہے جس کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں, اولاد سے محبت نہیں, بہن بھائیوں سے محبت نہیں, بیوی سے محبت نہیں, حبیبوں رشتے داروں سے محبت نہیں, ماں سے محبت نہیں, کاروبار سے محبت نہیں, مکان سے محبت نہیں؟
تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان چیزوں سے محبت نہ رکھو, اللہ فرماتا ہے کہ ان چیزوں سے بھی محبت رکھو درجہ بدرجہ, لیکن یہ یاد رہے کہ ان چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے.
اگر زیادہ ہو گئی تو پھر تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ, اور اگر ان چیزوں کی محبت کم رہی اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت غالب رہی, زیادہ رہی, تو تم رحمتوں اور بخششوں کے حقدار ہو جاؤ گے. معلوم ہوا ہمیں ماں باپ سے بھی محبت رکھنی چاہیے, اولاد سے بھی محبت رکھنی چاہیے, بہن بھائیوں سے بھی, بیویوں سے بھی, رشتہ داروں سے بھی, اور مال سے بھی, کاروبار سے بھی, مکان سے بھی درجہ بدرجہ محبت رکھنی چاہیے, لیکن ان چیزوں کی اتنی محبت نہیں ہو جانی چاہیے کہ ان چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے. تو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سب چیزوں کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے. دیکھیے, اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت میں غیریت نہیں ہے, فرق نہیں ہے, کیونکہ تینوں کے لیے احبا کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا.
تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت عین اللہ کی محبت ہے,
کیونکہ اس محبت کی وجہ اور سبب اللہ کی محبت. اللہ کی راہ میں وہی جہاد کرے گا, وہی جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. وہ محبت ہی تو اس کو مجبور کر دے گی کہ وہ کفن باندھ کر میدان میں آ جائے اور اپنی جان اپنے محبوب اور اپنے محبوب حقیقی پر قربان کرنے کے واسطے تیار ہو جائے گا.
تو چونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے, لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی ہی محبت قرار پائے.
اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی عین اللہ کی محبت, کیونکہ اس محبت کا سبب اور وجہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت. چنانچہ ترمذی شریف کے اندر حدیث,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لوگو اللہ سے محبت رکھو کہ وہ تمہارا خالق و مالک ہے, وہ تمہارا پروردگار ہے, تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے,
اور مجھے محبوب رکھو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کہ میں اس کا رسول ہوں, میں اس کا نبی ہوں, میں اس کا حبیب ہوں.
اور یہ اصول ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور رسول اکرم سے اس کو محبت نہ ہو. جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو اللہ کے حبیب سے ضرور محبت ہوگی. اگر حضور سے محبت نہیں ہے اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں غلط ہے, جھوٹا ہے. تو یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی عین اللہ کی محبت ہے. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ, جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے در حقیقت اللہ کو محبوب رکھا. تو حضور کی محبت عین اللہ کی محبت ہے. یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں, اسی طرح حضور کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بر حقیقت اللہ کی اطاعت. اور حضور کی بیعت عین اللہ کی بیعت. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, بے شک جو لوگ اے حبیب آپ سے بیعت کرتے ہیں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. انما حسر کا کلمہ ہے, تو مانا یہ ہوگا کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. آپ کی بیعت عین اللہ کی بیعت ہے. اور دیکھیے آپ کی دعوت یعنی آپ کا بلانا اللہ کا بلانا ہے. قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو ان کے بلانے کو قبول کرو, یعنی فوراً حاضر ہو جاؤ. اس میں ایک نقطہ ہے, بلانے والے ہیں دو, دائی ہیں دو, اور جو بلانے کا صیغہ ہے وہ واحد کا ہے. بلانے والے دو ہیں, اللہ اور اللہ کا رسول, اور بلانے کا جو صیغہ ہے اذا دعاکم یہ واحد کا صیغہ ہے. چاہیے تھا جب بلانے والے دو ہیں تو سیدھا بھی تصویر کرتا تھا, لیکن کہا آیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا بلانا میرا ہی بلانا. حضور کی دعوت, حضور کا بلانا, حضور کی دعوت عین اللہ کی دعوت. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کینکریاں پھینکنا, اللہ کا کینکریاں پھینکنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مارا میں کا محبوب کینکریاں تو نے نہیں ماری, اجر نہیں تھا جبکہ تو نے ہی ماری. یہ ہے بات بڑی قابل غور,
تو نے نہیں ماری جبکہ تو نے ہی ماری. مارا میں تھا کینکریاں تو نے نہیں ماری, اجر نہیں تھا جبکہ تو نے ہی ماری.
ولکن اللہ رما, تو اللہ نے ماری. اگر یوں ہوتا نا تو نے نہیں ماری اللہ نے ماری تو بات سیدھی سی تھی. نہیں, اس میں رمز ہے, تو نے نہیں ماری جبکہ تو نے ہی ماری. بات بھی ہو گئی اور پردہ بھی رہ گیا. اور امام اہل سنت عظیم البرکت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ جھوم رہے, اور انہوں نے دو شعر فرماتے ہیں. سنگ ریزا می جند دفتر جنا ہمارا بیٹا ادھر میں تاید خطا. حضور کے ہاتھوں سے انگریزے نکلے تو یہ آئے تنازع لوگ, تو فرماتے ہیں پھر کیا ثابت ہوا؟
دست احمد عین دست ذوالجلال آمدہ کر بیعت اندر چتا. حضور کا کینکریاں پھینکنا اللہ کا کینکریاں پھینکنا ہے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عین اللہ کا ذکر. یہ میں نہیں کہتا, آپ قرآن پڑھ کر دیکھ.
جب یہ آئے تقریبا رفع اللہ کا ذکر, اے حبیب ہم نے تیرے واسطے تیرے ذکر کو بلند کر دیا.
جبریل آیت لے کر آئے تو ذرا محبوبانہ ادا تو دیکھیے. حضور فرماتے ہیں جبریل اس کا کیا مطلب ہے؟ لو بلا بھیجنے والے نے پیغام بھیجا ہے اور پیغام لینے والے نے پیغام لے لیا ہے, اور پھر وہ پوچھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا پیغام بھیجنے والے نے ایسا پیغام بھیجا تھا کہ لینے والا اس کا مطلب بھی نہ سمجھتا ہو؟ مگر اس میں ایک بڑا گہرا راز تھا, بہت بڑی حضور کی شان تھی, اور حضور نے اپنے منہ سے اپنے آپ اس کا بیان کرنا مناسب نہ سمجھا, کیونکہ حضور اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کیا کر. تو فرمایا جبریل اس کا مطلب کیا ہے؟ جبریل نے کہا حضور میں تو لانے والا ہوں, مطلب یا تو بھیجنے والا جانے یا جس پر آیا ہے وہ جانے. تو فرمایا جو میرے رب سے اس کا مطلب پوچھ. تو یہ بارہا آپ نے سنا ہوگا, جبریل نے جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا مولا کریم تیرا محبوب فرماتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ اس کا مطلب یہ ہے اذا ذکرت ذکرت مائی, جب میرا ذکر ہوگا تو میرے محبوب میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا. بات ابھی ختم نہیں ہے. نہیں نہیں, فرمایا جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو جان تو تمام ایمان بے ذکر کمائی. محبوب میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر. جب تیرا ذکر نہیں ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تو ایمان کامل نہیں ہے. ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل جو میرے حبیب سے کہہ دو جہل تو کا ذکر من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. میرے محبوب میں نے تجھے اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے. میرے حبیب میں نے تجھے اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے. فمن ذکرک ذکرنی, پس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ہی ذکر کیا. میری گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, حضور کی بیعت اللہ کی بیعت ہے, حضور کی دعوت اللہ کی دعوت ہے, حضور کا کنکریاں پھینکنا اللہ کا کنکریاں پھینکنا ہے, حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اور حضور کا دیدار اللہ کا دیدار ہے, اور حضور کی محبت ہے اللہ کی محبت ہے. میں برانچ لائن پر ہوں, ابھی اسی لائن پر میں نے مین لائن پر آنا ہے, لیکن ضمن وہاں ایک بات کرتا ہوں. ہم کہنا پڑتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کلمے کا نام رکھتے ہیں کلمہ توحید. کلمہ توحید میں اب کرتا ہوں کہ توحید کے معنی کیا ہے. توحید کے معنی کیا ہے؟ توحید مصدر ہے تفعیل کے وزن پر, اور اس کا معنی ہے یک کر دن. اردو میں معنی ہوگا ایک کرنا. تو آپ ایک کو ایک کیا کریں گے؟ پہلے ایک ہے, آپ اس کو ایک کیا کریں؟ ایک کو ایک کرنا یہ تو تحصیل حاصل ہے اور باطل ہے. حضرت صاحب زادہ صاحب استاد العلماء ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو حقیقی طور پر ایک ہے, ایک کو ایک آپ کیا کریں گے؟ تو آئیے میں آپ کروں کس طرح ایک کروں. حکم مانو رسول کا اور سمجھو اللہ کا حکم.
رسول سے اور کہو اللہ سے بیعت کی ہے, دعوت قبول کرو حضور کی اور سمجھو اللہ کی دعوت قبول کی ہے, حرم ذکر کرو رسول کا اور سمجھو اللہ کا ذکر کیا ہے, محبت کرو رسول سے اور سمجھو اللہ سے محبت کی ہے. یہ ہے توحید.
کیونکہ پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں, میں چاہتا ہوں ایک بات ارد کروں. آج کل بعض لوگوں پر توحید کا بڑا خمار ہے. توحید توحید کرتے تھے, ہم محل توحید ہیں. ہمارے کراچی میں دو بھائی ہیں, ان دو بھائیوں نے ایک مسجد بنائی اور نام رکھا مسجد توحید. جس میں کچھ صحیح ربدیا مسجد توحید نمبر دو کی تسلی کرنا چاہیے. تو کرنالی چلے گئے کراچی میں, ایک علاقہ ہے کرنالی سمندر کے کنارے پر تارا چند روڈ پر. جب آپ جائیں گے تو دن طرف بورڈ لگا ہوگا مسجد توحید نمبر دو. توحید کے لگ نمبر توحید نمبر ایک اور توحید نمبر دو. روڈ کا نام توحید روڈ, کالونی کا نام توحید کالونی. کالونی ایک علاقے کا نام آپ رکھ سکتے, کوئی بستی ہے یا کوئی علاقہ ہے کسی شہر کا, اسے آپ نے توحید کہہ دیا. حالانکہ توحید یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اللہ کو ایک جانو. تو قانونی تو ایک آبادی کا نام, انسانوں کا بھی نہیں, پوری آبادی کو قانونی کہتے ہیں, جن میں جس میں مکان بھی ہیں اور مکانوں کے کمرے بھی ہیں اور مکانوں کے اندر باورچی خانے ہیں اور لیٹرینیں وغیرہ ہوتی ہیں, اور قانونی میں آدمی اور پیڑ بچے لوگ باد جلدی عیسائی مسلمان ہندو سب رہ سکتے. تو ساری قانونی کا ہی میں بالکل صحیح لگ سکتا ہوں کہ ایک صاحب کو تو ایسا توحید کا کچھ ہوا, ان کی بیوی کا نام کچھ اور تھا تو انہوں نے بدل کر نام رکھ دیا توحید بیگم. بالکل صحیح لگا. تو یہ ہے اہل توحید اور ہم اہل سنت و جماعت کو بزرگان دین سے ماننے والوں کو جو کہتے ہیں کہ یہ صرف میں نہایت ہی اخلاص اور دیانتداری کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم ہم مشرک نہیں,
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ
وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا مانتے ہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کے افعال میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، اسی کو معبود برحق جانتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کو لائق عبادت نہیں سمجھتے۔
لیکن جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں تک میری تحقیق ہے، جہاں تک میرے ناقص علم کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں نے یہ سمجھا ہے اور یہ جانا ہے کہ انہوں نے شرک کا نام توحید رکھا ہوا ہے، اور توحید کا نام، یہ توحید کو شرک کہتے ہیں، شرک کو توحید کہتے ہیں۔ میں اس کو بڑا واضح کروں اس لیے کہ پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے ہیں، اور میں کسی کو بھی ان پڑھ اور جاہل نہیں سمجھتا، کیونکہ مومن جاہل نہیں ہوتا۔ میں سب کو احترام کی نظر سے دیکھ رہا ہوں اور صرف ذات فکر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے توحید کیا ہے؟ ہمارے نزدیک توحید یہ ہے کہ تمام کمالات کا، تمام قدرتوں کا، تمام اختیارات کا مالک حقیقی طور پر اللہ ہے، اور انبیاء و اولیاء دیگر مخلوق سے جس کمال، جس قدرت، جس اختیار کا ظہور ہو رہا ہے، وہ کمال، وہ جمال، وہ قدرت، وہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور مخلوقات اللہ تعالیٰ کے جمال و کمال اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اختیارات کی مظاہر، مخلوق مظاہر، کمالات اللہ کے ہی ہیں، قدرت اختیارات اللہ کے ہی ہیں، لیکن ان کا ظہور ہوتا ہے انبیاء و اولیاء اور دیگر مخلوقات۔ دیکھیے یہاں بہت سی ٹیوب لائٹیں اور بلب جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، کوئی عقل مند یہ کہے گا کہ یہ ٹیوب کی جو روشنی ہے یہ اس کی اپنی حقیقی اور ذاتی روشنی ہے؟ بلب کی روشنی اپنی حقیقی اور ذاتی روشنی نہیں، یہ روشنی ہے پاور ہاؤس سے آ رہی، روشنی وہاں پیدا ہو رہی، وہاں سے آ رہی ہے، مگر اس کا ظہور یہاں سے ہو رہا ہے۔ تو ٹیوب لائٹ اور بلب جو ہے وہ روشنی کا مظہر ہے، اس سے ظہور ہو رہا ہے، اس کی اپنی ذاتی اور حقیقی روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء و اولیاء کے تمام کمالات حقیقت میں اللہ کے کمالات، اور وہ ہے مظاہر، یہ ہے توحید۔ یہ غور سے سننے میں بہت مختصر اثر ہے۔
انبیاء و اولیاء سے جن کمالات کا ظہور ہوتا ہے، جن قدرتوں، جن اختیارات، جن معجزات کا ظہور ہوتا ہے، حقیقت میں وہ سب کچھ کمالات اور قدرتیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں، انبیاء و اولیاء مظاہر ہیں،
ان سے ظہور ہوتا ہے۔
تو کمال سمجھنا اللہ کا اور نبی ولی کو مظہر سمجھنا، یہ توحید۔
اور غور سے سن، اگر نبی ولی کے کمال کو جو اس سے ظاہر ہوتا ہے اس کو اللہ کے کمال کا غیر سمجھا جائے تو یہ شرک ہے۔
بہت خوب،
نبی ولی کے کمال، نبی ولی سے جس قدرت کا، جس جمال و کمال کا ظہور ہو رہا ہے، اس جمال، کمال، قدرت، اختیار کو اگر آپ اللہ کے جمال، کمال، قدرت، اختیار کا غیر سمجھیں گے تو یہ شرک
کیسے کیسے؟ دیکھو جو غیر ہوتا ہے نا، غیر وہ ہوتا ہے کہ جس کا وہ غیر ہو اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت مستقل ہو، ورنہ غیریت کے معنی متحقق نہیں ہوتا۔ دیکھو میں عرض کروں، یہ دو ٹیپ ریکارڈر مشینیں ہیں، تو یہ دونوں مشینیں آپس میں ایک دوسرے کی غیر ہیں، ان دونوں کا اپنی اپنی جگہ مستقل وجود ہے، یہاں تک کہ ایک کو آپ پاکپتن شریف میں ہی رکھیں اور دوسری کو آپ لاہور لے جائیں تو وہ اپنی جگہ قائم رہے گی، یہ اپنی جگہ قائم رہے گی، کیونکہ دونوں کا وجود الگ الگ۔
لیکن یہ جو روشنی ہے یہ اس روشنی کا غیر نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان حجاب حائل ہو جائے، مشینوں کے درمیان سینکڑوں میلوں کی مسافت حائل ہو جائے تو ان دونوں کا وجود اپنی اپنی جگہ مستقل رہے گا، لیکن ٹیوب لائٹ میں جو روشنی آ رہی ہے، اگر اس روشنی اور جہاں پیدا ہو رہی ہے وہاں کے درمیان کوئی حجاب کر دیا جائے تو یہاں ٹیوب لائٹ میں روشنی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی غیر نہیں۔
یا میرے سامنے آپ شیشہ رہتے تو شیشے میں آپ کو میں نظر آؤں گا، تو شیشے میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ میرا غیر نہیں،
اگر میرا غیر ہو تو پھر چاہیے کہ درمیان میں حجاب کر دیا جائے، پردہ کر دیا جائے، تو پھر بھی شیشے میں میرا وجود مستقل طور پر موجود، حالانکہ درمیان میں آپ پردہ کریں گے تو شیشے میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا،
کیوں کہ شیشہ جو ہے وہ میں نہیں ہوں بلکہ میرا مظہر ہے، وہ میری صورت کو مجھے ظاہر کر رہا ہے، دکھا رہا ہے۔ تو میں بزرگوں اور دوستوں، اگر نبیوں ولیوں کے کمالات کو اللہ کے کمالات کا غیر سمجھا جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ نبیوں ولیوں کے کمالات اللہ کے مقابلے میں اللہ کے کمالات کے مقابلے میں مستقل حیثیت رکھتے ہیں, اور حضرت تشریف فرما ہے کسی مخلوق کے کمال کو اس کا مستقل کمال سمجھنا یہ شرک ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتائیے, یہ جو ہمیں مشرک کہتے ہیں یہ نبیوں ولیوں کے کمالات کو اللہ کے کمالات کا غیر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ غیر سمجھتے.
اگر اللہ کے کمالات مانے تو انکار نہ کرے, یہ غیر سمجھتی ہے اس بات سے انکار کرتی ہے. تو میں نے کیا عرض کیا کہ نبیوں ولیوں کے کمالات کو اللہ کے کمالات کا غیر سمجھنا یہ شرک ہے, جس کا نام انہوں نے توحید رکھا ہوا ہے. اور نبیوں ولیوں کے کمالات کو اللہ کے کمالات سمجھنا اور نبیوں ولیوں کو مذہب سمجھنا یہ توحید ہے جو ہمارا ایمان. اسی بات سے تو فرمایا مارا مہتا
محبوب تو نے کنکنیا نہیں مارا,
ادھر مہتا کب کے تو نہیں ماری, ارے ظہور تو تیرے ہاتھ سے ہوا ہے مگر پھینکنے والا ہو.
یہ ہے توحید. توحید سچ سیکھنی ہو تو ہمارے ساتھ زیادہ کی جھوٹیاں آ کر کے دیکھ رہا ہوں. تمہیں کیا پتا توحید کس کو کہتے؟ تم نے توحید کا نام سنا ہوا ہے؟ توحید نے اللہ والوں سے پوچھو.
تو میرے بزرگوں اور دوستو, میں یہ کر رہا تھا انبیاء اولیاء کے کمالات اللہ کے کمالات کا غیر
نہیں ہے. کمالات اللہ تعالیٰ کے ہیں, ان کا ظہور ہوتا ہے انبیاء و اولیاء کی ذوات قدسیہ سے. تو انبیاء و اولیاء اللہ تعالیٰ کے جمال و کمال کا مظہر ہوئے. آپ دیکھتے نہیں, تدبر نہیں کرتے.
اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما جنتے قرآن الہوا,
میرا محبوب اپنی خواہش سے لب بھی نہیں
ملا. انہوں یہ تو اس وقت نبی رہتا ہے
جب وہی ہوتی ہے, بات بھی ہو گئی پردہ بھی رہ گیا. مطلب یہ ہے کہ کلام ہمارا ہوتا ہے, لطف اس کا ہوتا ہے.
کلام ہمارا ہوتا ہے, ہوت اس کے ہلتے ہیں. کلام ہمارا ہوتا ہے, زبان اس کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم بولتے ہیں تو مصطفیٰ کی زبان پر بولتے ہیں.
یہ ہے توحید. تو اس بات دور چلی جائے گی. میں نے ایسا اشارہ کیا ہے کہ پڑھے لکھے حضرات بہت کچھ سمجھ گئے, میرا موضوع کچھ اور ہے.
میرا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عین اللہ کی محبت.
یہیں سے برات لائن نکلی تھی, یہیں سے ساتھ نکلی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عین اللہ کی محبت ہے, حضور کی محبت عین اللہ کی محبت ہے.
تو پاک وطن شریف کے رہنے والوں, بڑی مبارک بستی کے رہنے والوں, آج کی میری تقریر کا عنوان ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. غور سے سنو, بڑی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے, اللہ کی محبت ہے.
آیہ کریمہ جو میں نے پڑھی ہے, جس آیت میں آج چیزوں کا ذکر ہوا ہے اس میں جان کا ذکر نہیں. تو شاید آپ خیال کریں کہ اپنی جان کو نبی کریم سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے, اپنی جان کو اللہ سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز رکھنا چاہیے. تو اس کی بھی وضاحت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ میں تشریف لے گئے, کچھ مدینہ شریف کے رہنے والے اور کچھ مضافات جہاد کے رہنے والے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے, وہ حضور کے ساتھ نہ گئے. تو اللہ نے آئے تو
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
مدینے والوں کو اور مدینے کے گرد دیہات والوں کو یہ لائق نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے.
اور اللہ فرماتا ہے نہ ان کو یہ لائق ہے بنا جب بابو کی انف سے ہی ماننا چاہیے
کہ نبی پاک کی ذات سے وہ اپنی جانوں کو عزیز رکھے. ان کو یہ لائق ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارا رکھنا. اسی واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا,
حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وفی روایت ونفسے ہی وذات ہی وعطرات ہی.
فرمایا تب تک اس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ سے, اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے, اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی جان سے, اس کی ذات سے, اس کی عطرت سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. انہی آیتوں اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر حفیظ جلندری مرحوم نے کہا,
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے
صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے,
اسی میں ہو
کچھ نامکمل ہے، چاہے روزے رکھے، چاہے حج کرے، چاہے ماتھے پر اتنا بڑا نشان لگا لے، اگر حضور کی محبت کامل نہیں ہے تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ اب جو خاص بات کرنی ہے، یہ اہل علم حضرات کی خدمت میں، اہل محبت کی حضرات میں ایک عقیدت کا ہدیہ پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنو۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو نہ تو زبردستی کی جا سکتی ہے نہ کروائی جا سکتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہاں ہاں زبردستی نہ تو کی جا سکتی ہے نہ کروائی جا سکتی، اور حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو۔ اور ذرا غور سے سننا، کرو بھی ایسی کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا سمجھو، نہیں تو تم مومن ہی نہیں۔ غور کی ولی ہونا، کتب ہونا، غوث ہونا تو بات کی بات ہے، حضور بناتے ہیں بنیادی طور پر تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھے سب سے زیادہ محبوب نہ سمجھو۔ اور محبت زبردستی نہ کی جا سکتی ہے نہ کروائی جا سکتی ہے، تو آئیے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر نبی کریم نے جو فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اور کرو بھی سب سے زیادہ، ورنہ تم مومن ہی نہیں ہو، تو اس میں ماں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھو اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا توجہ فرمائیے گا، توجہ کرتا ہوں۔ ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے، بھوک کا تقاضا ہے کھانا، بھوکے کے سامنے جب کھانا آ جائے گا تو کہنا نہیں بسم اللہ جلدی کرو، دیر نہیں کرنی چاہیے، جب کھانا سامنے آ جائے تو مطلب یہ ہے فوراً کھانا شروع کر دینا، بسم اللہ، کیونکہ اس کو بھوک لگی اور کھانا اس کا تقاضا ہے، جب اس کا مقتضا سامنے آیا اس نے اپنے تقاضے کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ اسی بات سے کسی بھوکے کو کسی نے پوچھا تھا دو اور دو کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے صرف چار نہیں کہا، کہنا چار ہوتی ہے، تو بھوک کا تقاضا ہے کھانا، پیاس کا تقاضا ہے پینا، جو بہت پیاسا ہوگا، شدت کی پیاس لگی ہوگی، اس کو جہاں بھی پانی نظر آئے گا تو پینا شروع کر دے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا گھڑا مولا ہے یا ساز ہے اور گلاس کیسا ہے، اور گلاس ہے بھی یا نہیں ہے، ہاتھ سے پینا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اگر پانی زمین پہ کہیں ٹکڑے پر کوئی کھڑا ہوگا تھوڑا سا تو چلو گا کہیں پی کے اپنی پیاس بجائے، کیونکہ جب مقتضا سامنے آ جاتا ہے تو تقاضا پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بھوک کا تقاضا ہے کھانا، پیاس کا تقاضا ہے پینا، اور تھکاوٹ کا تقاضا ہے راحت اور آرام۔ بہت زیادہ تھکے ہوئے کو جب راحت اور آرام ملے گا فوراً کرے، آرام کرے، تو کسی نے پوچھے گا نہیں، بس ان اشاروں کو میں اب کرنے کے بعد آپ سب کچھ سمجھتے ہیں محبت کا تقاضا کیا، جس طرح ہر چیز کا تقاضا ہے، محبت کا بھی ایک تقاضا ہے۔ محبت کا تقاضا ہے حسن، جمال اور کمال۔ محبت وہاں ہوگی جہاں حسن ہوگا، جمال ہوگا، کمال، جہاں حسن ہوگا، جمال ہوگا، کمال ہوگا، وہاں خود بخود محبت پیدا ہوگا، کیونکہ محبت کا بھی تقاضا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ بڑی خاص بات کر رہا ہوں، حسن و جمال کے انداز اور کتنے بے شمار، اسی طرح عاشقوں اور طالبوں کے انداز اور کتنے بھی بے شمار۔ مثلاً بہت لوگوں کے لگتی اس میں جمال یہ ہے کہ چمڑا چٹا ہو، یعنی جنگل میں پتہ ہو اور نقش و نقوش رکھتے ہو، وہ اسی کو محبت سمجھتی، اسی کو حسن سمجھتی۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر کسی شخص کا رنگ و روپ اچھا ہو، نقش و نقوش اچھے ہو، مگر اس میں صداقت کا حسن نہ، وہ جھوٹ بولتا ہو، تو جو صداقت کے حسن کا عاشق ہے وہ جھوٹے سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ جس حسن کا میں عاشق ہوں، وہ حسن تو اس کے اندر ہے نہیں، میں تو صداقت کے حسن کا عاشق، اور یہ جھوٹا آدمی جو صداقت کا میں عاشق ہوں، میرا گھر تو اس کے اندر ہے نہیں، میں اس سے کیسے محبت کروں۔ اگر کسی شخص کا رنگ و روپ اچھا ہو، نقش و نقوش اچھے ہو، مگر اس میں امانت و دیانت کا حسن نہ ہو، وہ خائن ہو، بد دیانت ہو، تو جو امانت و دیانت کے حسن کا عاشق ہے، وہ خائن اور بد دیانت سے کبھی محبت نہیں۔ بہتر جس حسن کا میں عاشق ہوں، وہ حسن کے اندر نہیں، میرے بزرگ اور دوست تو اسی طرح جو صداقت کے حسن کا عاشق ہو رہا، وہ وکیل سے کبھی محبت نہیں کرے، جو شجاعت کے حسن کا عاشق ہو رہا، وہ بزدل سے کبھی محبت نہیں کرے، جو علم کے حسن کا حاصل ہوگا، وہ جاہل سے کبھی محبت نہیں کرے۔ دنیا میں رہنے والے لوگوں، مجھے دیکھو، ایک میری حساب تفصیل ہے جس میں ہر حسن موجود ہے، ہر جمال موجود ہے، ہر کمال موجود ہے۔ تم جس حسن کے بھی عاشق ہو، آؤ دیکھو وہ حسن میری ذات میں بدل جائے، ہم موجود ہے، لہٰذا تم سب پر لازم ہے کہ مجھ سے محبت کرو، پھر بھی تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کسی حسن کے عاشق ہی نہیں، تم بڑے بد لوگ ہو،
تم کسی ادا سے پیار
قسم خدا کی جو ذات مصطفیٰ میں نہیں وہ حسن ہی نہیں حسن ہے ہی وہ جو ذات مصطفیٰ میں
اگر
رنگ و روح کے لحاظ سے دیکھو نقش و نقوش کے لحاظ سے دیکھو تو میرے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہے صداقت کے حسن کو دیکھو تو میرے جیسا کوئی صادق نہیں ہے امانت و دیانت کے حسن کو دیکھو تو میرے جیسا کوئی امین نہیں ہے سخاوت کے حسن کو دیکھو تو میرے جیسا کوئی سخی نہیں ہے عدل و انصاف کے حسن کو دیکھو تو میرے جیسا کوئی عادل اور منصف نہیں ہے علم و عمل کے حسن کو دیکھو تو میرے جیسا کوئی عالم اور عامل نہیں ہے آؤ مجھے دیکھو مجھ میں ہر حسن موجود ہے لہذا تم سب پر لازم ہے کہ مجھ سے محبت دیکھو میں ایک بات عرض کرتا ہوں دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات حسن و جمال اور کمال کا بیکر ہے حضور کی ذات میں حسن ہی کمال ہی کمال ہی کمال جو حضور کی ذات میں نہیں ہے وہ حسن نہیں تو دیکھو ذرا غور کرو ایک دو باتیں یاد کرتا ہوں فرمایا صداقت کے حسن کو دیکھنا ہو امانت کے حسن کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ آپ جانتے ہیں کہ دعوی نبوت سے پہلے بھی مکے کا بچہ بچہ حضور کو صادق اور امین کہتا ایک بات ارد کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کن تو نبیم و آدم بین الروح والجسد
میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح نہیں ڈالی گئی میں اس وقت بھی نبی تھا ترمذی شریف میں ابھی تو حضور تو اس وقت بھی نبی جب پاک صلبوں میں اور پاک رحموں میں جلوہ کر رہا ہے اس وقت بھی نبی جب حضرت آمنہ کی گود کو زینت بخشی اس وقت بھی نبی بچپن میں بھی نبی جوانی میں بھی مگر دعوی نبوت 40 سال کے بعد کیوں کیا اس میں کیا حکمت یہ توجہ سے سنی ویسے بڑی عجیب بات ہے کس کس بات کا رونا روئے قسم خدا کی لوگوں نے کہ توحید کے دعوے داروں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی کریم 40 سال تک گمراہ رہے 40 سال تک نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہوتا ہے کتاب کیا ہوتی ہے 40 سال تک نہیں جانتے تھے کہ راستہ کدھر ہے جب ولی نے رہنمائی کی تب آپ کو پتا چلا تو ان لوگوں نے حضور کے مقام کو نہیں میں دعوت فکر دے رہا ہوں ذرا سوچیے ہمارا مناظرہ ہو جائے عیسائیوں سے ادھر عیسائی پادری ہو ادھر مسلمان مولوی صاحب ہو پادری یہ کہے کہ مولوی صاحب آپ کی آسمانی مقدس مذہبی کتاب قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت مریم ان کو گود میں اٹھا کر آئی تو نے اعتراض کیا گیا مریم تیرا تو نکاح نہیں ہوا اور ہم تیری گود میں بچہ دیکھ رہے ہیں اشارہ کر رہا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب اس نے مجھے کتاب وجعلنی نبیا اللہ میرا مالک ہے خالق ہے اور میں اللہ کا مملوک ہوں اللہ کی مخلوق ہوں میں اللہ کا بندہ تو وہ اللہ کی معرفت رکھتے اور اپنے آپ کو بھی جانتے تھے کہ میں کیا ہوں میں عبد ہوں وہ معبود ہے میں مملوک ہوں وہ مالک ہے میں مخلوق ہوں وہ خالق ہے تو اس کا احترام پیدائش کے رکھ جانتے دوسرا وہ فرماتے ہیں آتانی الکتاب جس اللہ کا میں بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے بچے بھی جانتے ہیں آتا ماری کا فیگر یہ نہیں کہ رب کتاب دے گا اس نے دے دی ہے میں صاحب کتاب
بچا نبی
جانا بھی مزید کا سیلا یہ نہیں کہ وہ مجھے نبی بنائے گا اس نے مجھے نبی بنا دیا
عیسائی نے سوال کر کے کہے کہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت اللہ کی معرفت بھی رکھتے تھے صاحب کتاب بھی تھے اور نبی بھی تھے اور ان کو سب باتوں کا علم تھا
اور تمہارے نبی 40 سال تک نہ نبی تھے نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے کتاب کیا ہوتی ہے تو جاننا کمال اور نہ جاننا نقص تو ہمارے نبی کا کمال ثابت ہوا تمہارے نبی کا نقص ثابت ہوا پھر تم اپنے نبی کو سید الانبیاء کیسے کہتے ہو تو کیا جواب دو وہاں تو آئے بڑے شاعری کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ ان سے معاملہ ہوگا مخالف کے ساتھ ایک قسم کا زور پڑا ہوگا کشتی آ رہی ہوگی اور اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی کون سی ہڈی پسلی ٹوٹتی ہے اس نے تو پورا زور مارنا ہے وہاں کل مرید یا محب یا شاگرد تو ایسے نہیں ہوں گے جو ہم ہمیں آئے جائیں گے سبحان اللہ کہتے جائیں گے وہاں تو مخالف سے معاملہ ہوگا کام کیسے کرے ہے تو ان لوگوں نے سمجھا لیں آج میں تمہیں بتاؤں گا دیکھو نا بڑی موٹی سی بات آپ سنتے رہتے ہیں حبیبہ جب نبی کریم کو لے کر دراز گوش پر بیٹھی تو وہ برار گوش بڑی طاقتور توانا تیز رفتار ہو گئی. دائیوں نے کہا حلیمہ یہ تیز رفتار سواری تو نے مکے سے خرید دیا ہے. حلیمہ کہتی ہے نہیں وہی ہے جس پر بیٹھ کر آئی. انہوں نے کہا اسے تو چلے نہیں جاتا تھا, وہ تو فتوں کی ماری ہوئی تھی, کمزوری کی وجہ سے جگہ جگہ بیٹھ جاتی تھی, اسی وقت رکھتے ہوئے پیچھے رہ گئی.
اور اب یہ برات بنی ہوئی ہے تو اس نے دو تین دن کے اندر اندر کون سا مسالہ کھا لیا ہے, کون سی برات کھائی ہے, بات کیا ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہے میں بار بار کہتی تھی کہ وہی ہے, اور وہ کہتی تھی وہ نہیں.
سناتی ہے جب میرے اور بھائیوں کے درمیان تکرار ہوئی تو میری سواری بول پڑی. میری سواری نے کہا بڑی صاحب کی بات جو تم غفلت میں ہو,
تمہاری نظر مجھ پر ہے سوار پر میں تو وہی ہوں سبوں کی ماری ہوں, مگر میرا سوار سید الانبیاء,
میرا سوار حبیب کبریا, میرا سوار امام پیشوا ہے جو آگے لگنے کے لیے آیا ہے, پیچھے رہنے کے لیے نہیں آیا.
میں اس کے دم قدم کی برکت سے طاقتور ہو گئی ہوں, کیونکہ میرا سوار وہ ہے کہ اگر اس کے قدم کمزوروں پر آ جائیں تو یہ طاقتور ہو جائے, بیماروں پر آ جائے,
اگر اس کے قدم بیماروں پر آ جائے, سب درست ہو جائے, مردوں پر آ جائے, زندہ ہو جائے, ذروں پر آ جائے, آپ
کا ذرا سوچیے. تو
سواری جانتی ہے کہ میرے اوپر بیٹھا ہوا نبی ہے, اور نبی 40 سال تک جانتا ہی ہے.
ذرا تو سوچیے, بالکل اصل کا جنازہ ہی تو نہ نکالیے, اور 40 روز کی عمر حضور کی, اور سواری جانتی ہے کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ نبی, اور نبی نے خود بتائی کیسی عجیب بات. اور میں تمہیں بتاؤں 40 سال کے بعد کیوں دعوت,
40 سال کے بعد دعوت کیوں کیا؟
اللہ نے فرمایا میرے پیارے پہلے ان کو اپنا عمل دکھا, اپنا کردار دکھا, اپنا اخلاق دکھا, پھر نبوت کا دعویٰ کر تاکہ یہ انکار نہ کرے.
پہلے انہی سے اپنے صادق اور امین ہونے کا اعتراف کروا.
ایک بات کہتا ہوں, یہ میرے ذوق کی بات ہے, پسند آئے تو رکھ لینا ورنہ واپس کر دینا.
اللہ نے فرمایا میرے پیارے پہلے قرآن بن کے دکھا, پھر قرآن پھٹ کے دکھا.
بن کے دکھا پھر قرآن پڑھ کے تاکہ یہ اعتراض نہ کر سکے. دیکھو تو 18 سال سے لے کر 40 سال کی عمر بڑی خطرناک ہے. جو اس عمر سے گزر چکے ہیں ان سے پوچھیے, اور جو گزر رہے ہیں وہ جانتے جان لیں گے. انسان انجام سے بے پرواہ ہو کر حرکتیں کرتا ہے, جوانی مستانی کا عالم ہوتا ہے, اکڑ کے ابھرتا ہے, ابھی حالت ہوتی ہے. اور پنجابی کہنے جتوں بھی منگ دیا پھر کھیل میں تین پتا نہیں میں کروں گا, بڑے بڑے زاہدوں سے بہت پاس پاس ہو جائے. ذرا دیکھو تو صحیح, 40 سال گزارنے کے بعد ریل ایسا نہیں پہاڑی پر چڑھ کے پوری قوم کا مخاطب کر کے فرماتی ہے مکے والو میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے, تم نے بڑے قریب سے میرے لیل و نہار کو دیکھا ہے, شب و روز کو دیکھا ہے, تم نے میرے ساتھ معاملات کیے ہیں, کاروبار کیے ہیں, تم میرے ساتھ امانتیں رکھتے ہو. بولو میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, تو تو بہت زیادہ سچا ہے,
قوم کا بچہ بچہ تجھے صادق کہتا ہے. پھر میں تم میرے پاس امانتیں رکھتے ہو؟
بولو میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی؟ وہ کہتے ہیں نہیں, تیرے جیسا امانتدار تو ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں.
فرمایا بھرپور جوانی کا زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے, میں نے کبھی کسی کی بہو بیٹی کی طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھا؟ انہوں نے کہا تیرے جیسا شرم و حیا والا تو کسی ماں نے جنا ہے. ٹیڑھی نظر کیا, تو نے تو کبھی کسی کی بہو بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا.
تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا کرنے والا. مزہ آ گیا نا. ایک انگریز مسلمان ہوتا ہے, حضور کی سیرت تجربہ کا مطالعہ کرتا ہے, تو بڑی عجیب بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو بچپن کا دوست ہوتا ہے نا, اس سے اپنے دوست کی کوئی حالت مخفی نہیں رہتی. جس بچپن کا دوست ہو اور جس نے جوانی صاف گزاری ہو, جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں لنگوٹیا, اس سے اپنے دوست کا کوئی عیب و ثواب پوشیدہ نہیں رہے, اور اسے پوشیدہ رہے گا اس سے پوشیدہ نہیں. اور بیوی جو ہوتی ہے اس سے اپنے شوہر کا عیب و ثواب پوشیدہ نہیں رہے. تو انگریز کہتا ہے کہ حضور جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں صدیق اکبر, اور یہ بچپن کے دوست ہیں. صرف 2 سال کا فرق ہے ظاہری عمر کے لحاظ, صدیق اکبر سوا 2 سال چھوٹے اور حضور بڑے ظاہر کے لحاظ, ورنہ تو حضور ساری مخلوق سے بڑے.
حضرت علی شیر خدا جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کی عمر 8 سال یا 10 سال کے قریب تھی. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی عارف تھے, عالم تھے, کامل تھے, سب کچھ تھے. لیکن لوگ تو کہیں گے نہیں وہ بچے تھے, بچے کو کیا بتاتا ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ سب کو جانتے. چلیے ہم ظاہر کے لحاظ سے بات کرتے ہیں, جس دوست کے ساتھ آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کا زمانہ گزارا, جس بیوی کے ساتھ 15 سال گزارا, جب حضور ان دونوں کے سامنے فرماتے ہیں نا میں نبی ہوں, تو وہ ذرا تردد تامل سوچ کے کام نہیں لیتے, ایک منٹ کی دیر بھی نہیں کرتے, اور کہتے ہیں واقعی آپ نبی ہیں, خدا کی قسم آپ نبی ہیں.
تو انگریز کہتا ہے ان دونوں نے ذرا سوچ بچار تامل یا تردد سے کام نہیں لیا.
یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دعوی نبوت سے پہلے بھی حضور کی زندگی سفید نقشے کی طرح بے داغ تھی. ان کو چھوٹے سے چھوٹا کوئی داغ نظر نہیں آیا کہ جو اس کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے جی نبی تو آ رہے ہیں مگر وہ پرانی بات جو تھی ہے اللہ. یہی وجہ ہے نا مرزا صاحب قادیانی نے کیا نا نبوت کا دعویٰ, تو ایک لنگوٹیا تھا. مرزا نے کہا تو بھی مجھے مان لے, ایمان لیا مجھے. انہوں نے کہا میں تینوں جاننا اور تو نبی بن گئے کوئی فون کا تو نبی بن گئے. لوگ جو تجھے مان رہے ہیں ان کو تو پتا نہیں, لیکن تجھے خدا یہاں نہیں آتی, شرم نہیں آتی نبی بننے سے؟ وہ بات یاد کرو جب آپ کو دونوں چلے تھا, ساری بات یاد کر جب اس سے گئے سر اسے لے لے. انہوں نے کہا تو نبی بن گئے, میں کہوں بننا لنگوٹیا نہیں مانتا کسی نے, کھڑا جان مان لے گا لنگوٹیا نہیں.
لوٹیا کبھی نہیں مانے گا, وہ کہے گا میں تیرا ساتھ رہا ہوں, میں تجھے دیکھتا رہا ہوں.
لیکن ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, بچپن کا ساتھی, سبق کی وجہ سے میں لنگوٹیا مسئلہ نہیں کہتا, بچپن کا ساتھی کہتا ہے بلا شبہ آپ اللہ کے نبی ہیں.
تو بات کیا تھی دیکھو نا,
اگر کوئی آتے ہی فوراً کہے میں نبی یا میں عالم یا میں بزرگ ہوں تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہوں گے ہم, لیکن آج یہاں رہیے ہم آپ کو دیکھیں گے, آپ سے معاملات کریں گے, پھر مانیں گے آپ کو. ایک دم کیسے مان لیں, کوئی دلیل ولیل کوئی پیش کی دیے نہیں. 40 سال کے بعد دعوی نبوت میں حکمت یہ تھی کہ پیارے پہلے ان کے سامنے اپنے اخلاق پیش کر,
اپنا کردار پیش کر, ان کو بتا کہ نبی کی شان کیا ہوتی ہے. تو میرا وہ جملہ یاد رکھیے کہ پہلے قرآن بن کے دکھاؤ پھر قرآن پڑھ کے دکھاؤ. اسی لیے میں اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے دو قرآن بھیجے, ایک الفاظ حروف اور کلمات کی شکل میں اور ایک عمل کی شکل. اگر الفاظ کی شکل میں قرآن دیکھنا چاہو تو 30 پاروں کو دیکھ لو, اور اگر ان کی عملی تفسیر کو دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کی کام زندگی کو. اور یہ فلسفہ کس نے پیش کیا, یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ المؤمنین محبوب سید المرسلین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس نے غصہ مدان حضور کا خلق کیسا فرمایا کہا تو قرآن نہیں پڑھتا, اس نے کہا قرآن تو روز پڑھتا ہوں, فرمایا کہا نہ فلو کو ہول قرآن, یہ قرآن ہی تو نبی کریم کا خلق
تھا. مطلب کہ اے سائل ہے پوچھنے والے, اگر تو حضور کی مقدس زندگی کو دیکھتا پہلے حضور کے کردار کو, مقدس زندگی کو دیکھتا پھر قرآن پڑھتا, بس پہلے قرآن پڑھتا اور بعد میں حضور کی مقدس زندگی کو دیکھتا تو یہ کہتا کہ قرآن میں جن اخلاق اخلاقیات اور جن اعمال کی تعلیم ہے حضور کا اخلاق حضور کا کردار بالکل اس کے مطابق, ادھر پڑھ لیتا ہے ادھر دیکھ لیتا یا ادھر دیکھ لیتا ہے ادھر پڑھ لیتا. تو اگر دعویٰ بعد میں کیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پہلے تھے نہیں تھے تو پہلے, لیکن دعویٰ بعد میں کیا, یہ حکمت ہے اللہ تبارک. دور چلی گئی بات, میں یہ عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صداقت کے حسن کو دیکھنا چاہو, امانت کو دیانت کے حسن کو دیکھنا چاہو,
مجھے دیکھو. اور ظاہری حسن و جمال کے لحاظ سے بھی حضور جیسا کوئی حسین نہیں, کوئی جمیل نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں حضور کی ذات سے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے, اگر کوئی معجزہ نہ بھی ظاہر ہوتا تو حضور کا چہرہ مبارک ہی آپ کی نبوت کی دلیل کافی تھا.
حضور کا چہرہ مبارک ہی آپ کی نبوت کے لیے کافی دلیل تھا,
کیونکہ جو چہرہ مبارک دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ دیکھا تیرا جھوٹے کا تیرا صادق مدو. حضور جب مدینے میں گئے ہجرت فرما کے تو مدینے میں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام. بہت بڑے تو وہ فرماتے ہیں حضور کی آمد کا بڑا چرچا تھا مدینے میں. وہ دن ایسا خوشی کا دن تھا تو اس سے پہلے ایسا خوشی کا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا. مدینے والوں کے لیے وہ عید کا دن تھا. عید کیا ہوتی ہے؟ اس پر ہزاروں عیدیں قربان. اس قدر خوشی کا دن تھا. تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں حضور اپنے کام کاج چھوڑ کر حضور کو دیکھنے جا رہے ہیں. میں نے خیال کیا کہ دیکھنا چاہیے, دیکھنے میں کیا حرج ہے, بڑا چرچا سنا ہے, بڑی باتیں سنی ہیں, چلو چل کے دیکھیں تو صحیح. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں بھی آؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے تو ان کے الفاظ سنیے. فرماتے ہیں رہا ہے تو وہ جہاں میں نے حضور کا جب چہرہ دیکھا.
کیوں میں دیکھتے ہی دیکھ رہا تھا میری زبان سے نکلا نہیں تھا بے وجہ الکذاب,
یہ تیرا جھوٹے کا چہرہ نہیں تیرا ہی بتا رہا. یہ تو ذرا اور قریب ہوا تو سرکار کچھ فرما رہے ہیں تو وہ حضور کے لبوں سے جو کلمات اور الفاظ نکل رہے تھے وہ کلمات کیا تھے؟ وہ تو پھول تھے جو گھر رہے. تو موتیوں کی لڑی تھی.
ایسا پیار کرو فرماتے میرے بہنوں کبھی سنا ہی نہیں. حضور فرما رہے تھے یا ایھا الناس صف سلام,
لوگوں آپس میں سلامتی پھیلاؤ, ایک دوسرے کو سلام کیا کرے.
وصل الارحام, جن کے ساتھ رحمی رشتہ ہے عزیز ہے ان کے ساتھ نیک سلوک کرو, ان کے حقوق کا احترام کرو, ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کیا کرو. بات مستان,
بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو.
وصلوا باللیل والناس نیام,
اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر محض اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ کرو, تہجد پڑھ کرو. رات کے لمحات میں اللہ کے حضور نیاز کے سجدے کیا کرو.
تدخلوا الجنة بسلام, اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے.
عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے فرماتے ہیں سچا ہونے کا یقین تو چہرہ دیکھتے آ گیا تھا, اور جب یہ موجود نما کلام سنا جو اصلاح معاشرہ کے لیے ایک بہترین کلام تھا, کوزے میں دریا بند تھے,
اس کلام کو جب سنا تو اس قدر متاثر ہوا بے ساستا میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ.
دیکھیے نا حسان ابن ثابت کا وہ مشہور تھے,
واحسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم طلب النساء,
یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے ہرگز سے, اور آنکھ دیکھے بھی کیسے جبکہ کسی ماں نے جنم
خلقتا مبرہ من کل عیب کان لک قد خلقت کما تشاء,
یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا, ایسا پیدا کیا جیسا کہ گویا آپ خود کا. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں, حضور کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. نہیں نہیں ایک اور بات کرتا, حضور کو دیکھنے کے لیے ایمان کا نور چاہیے, کیونکہ نور کو دیکھنے کے لیے بھی کسی نور کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک اندر نور نہ ہو باہر والا نور بھی نظر نہیں آتا. دیکھو نا یہ بتی کا نور آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کی آنکھ میں نور ہے, جس کی آنکھ میں نور نہیں اس کو بتی کا نور نظر نہیں آئے گا. آپ اس سے پوچھئے کہ آپ صاحب بتائیے کہ جو ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کتنے رنگوں کے کاغذ چڑھے ہوئے ہیں. بابا مجھے نہیں خبر, میں
سورج کی روشنی ہو, چاند کی روشنی ہو, ستاروں کی روشنی ہو, بتی کی روشنی ہو, ان روشنیوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ کے اندر روشنی کا ہونا ضروری ہے.
معلوم ہوا نور کو دیکھنے کے لیے بھی کسی نور کی ضرورت ہوتی ہے.
بتی کے نور کو دیکھنے کے لیے آنکھ کے نور کی ضرورت ہے, اور مصطفیٰ کے نور کو دیکھنے کے لیے ایمان کے نور کی ضرورت ہے.
نور کا نور ان کو نظر آتا ہے جن کے اندر ایمان کا. اگر دیکھا نہیں آپ نے, حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو کیا کہا, عارف رومی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
دید سدی کشب گفت آتا نیز شرطی نیز غربی خوشتباب.
فرماتے ہیں جب صدیق اکبر نے ان کو دیکھا تو کہا اے حسن و جمال کے آفتاب, تیرے جیسا تو نہ مشرق میں ہوا ہے نہ مغرب میں ہوا ہے, تو حسن و جمال کا آفتاب ہے.
ابو جہل نے دیکھا اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا تو کیا کہا, سورہ یاسین تو پڑھتے سنتے رہو. انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا.
کیا ہو تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو.
اگر صدیق اکبر کی آپ سے دیکھے گا, سیاسی کی آپ سے دیکھے گا تو کہے گا تیرے جیسا کوئی ہوا ہی نہیں.
ابو جہل کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا تو میرے جیسا. دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت. اس کو نظر آتا ہے جس کی آنکھ میں ایمان, جس کی آنکھ میں بصیرت کا نور. اور انہوں نے دیکھا ہی نہیں, انہوں نے دیکھا ہی نہیں. اور ہے تو دیکھ لیتا ہے, تیری آنکھ دیکھنے والی ہوتی ہے, تو نے دیکھا ہی نہیں. ظاہری حضور جماعت میں مجھے ایک بات یاد آئی ہے, بڑی پیاری بات ہے. شاہ ولی اللہ محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دو کتابوں میں, ایک کتاب عربی میں ہے, اس کا نام ہے عبد الرسمین فی مبشرات النبی الامین, یہ عربی میں. دوسری کتاب ہے انفاس العارفین, یہ ساتھی میں ہے. دونوں کتابوں میں انہوں نے اپنے والد ماجد کا یہ واقعہ لکھا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد صاحب عبد الرحیم صاحب خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف, تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک بات میرے ذہن میں کھٹکتی رہتی ہے, اگر اجازت ہو تو میں سوال کروں پوچھوں تاکہ وہ کھٹک دور ہو جائے. حضور نے سنایا پوچھو.
شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے ابا جان نے نبی کریم سے سوال کیا,
یا رسول اللہ قرآن شریف میں ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو شدھ بدھ نہ رہی,
شدھ بدھ نہ رہی. آپ کو آپ کی خبر نہیں, چھڑیاں پھلوں پر چل رہی ہیں یا انگلیوں پر چل رہی ہیں.
انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے اور آپ کو دیکھ کر کسی نے ہاتھ نہیں کاٹا.
اور بعد روایتوں میں آتا ہے کہ بعد لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھ کر جان سے ہی مر گئے, مر ہی گئے. ہم لوگ تو زبانی کرم بھی مرتے رہتے ہیں, تجھ پر مرتا ہوں مرتا مرتا کوئی بھی نہیں ہے.
وہ سچ مچ ہی مر گئے, کبھی بھی نہیں رہ سکے اس حسن کی,
کبھی بھی نہیں مر گئے. تو یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر نہ کوئی مرا نہ کسی نے ہاتھ کاٹے, تو کیا حسن یوسف آپ کے حسن سے بڑھ کر تھا؟ یہ سوال کیا شاہ ولی اللہ صاحب کے باپ. حضور نے جو جواب دیا وہ سنو.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمالی مستور سے گئی رقم من اللہ عز و جل.
عبد الرحیم بات یہ ہے کہ اللہ نے میرے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رکھا غیرت محبت کی وجہ سے. یہ کلمہ ہر کوئی نہیں سمجھتا. غیرت محبت یہ ہوتی ہے کہ محب یہ چاہتا ہے میرے محبوب کو میرے سوا کوئی اور.
اللہ تعالیٰ کی غیرت محبت یہ کمارا نہیں کرتی کہ اس کے محبوب کو کوئی اور دیکھے.
اس نے میرے حسن و جمال پر پردے ڈال رکھے ہیں, میرا جمال پوشیدہ ہے.
بناؤ ظاہرا, اور اگر وہ ظاہر ہو جائے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی اور بعض لوگ مر جائے. اگر میرا پورا پورا حسن و جمال ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے. کوئی چیز صاف ہی نہ لا سکے.
حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی
فرماتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو.
اور میں کہتا ہوں حضرت صاحب عبد الرحیم صاحب نے بہت اچھا کیا, اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. سوال کیا اور حضور کے جواب سے بڑے مسئلے حل ہوئے. لیکن اگر وہ اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا شعر پڑھ لیتے تو کبھی سوال نہ کرتا. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کمال کر دیا, کرم توڑ دی.
فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوٹھے زنا.
شعر میں جو کمال ہے وہ کروں گا.
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں,
ادھر مصر
جسر کی نرم و نازک عورتیں، ادھر عرب کے بہادر جنگ جو مرد، ادھر انگلیاں کرتی ہے ادھر سر کرتے ہیں، حسن یوسف پہ کتی مصر میں انگوشت کنا اور سر تکاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ایسا حسین دنیا میں کوئی ہوا ہی ذرا جان کرنا، اگر کوئی حسین ہو اور اس کے عاشق اور طالب آٹھ دس ہو جائیں تو ان میں رقابت عداوت دشمنی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ غلط
دنیا کے حسینوں کا یہ عالم ہے، ایک حسین ہو اور ایک حسین کے آٹھ دس
عاشق اور طالب ہو جائیں تو ان کے درمیان رقابت دشمنی عداوت پیدا ہو جائے، یہ کیسا حسین ہے کہ لاکھوں کروڑوں اس کے عاشق ہیں مگر آپس میں رقابت نہیں، جتنی حضور سے زیادہ محبت ہے اتنی آپس میں زیادہ، یہ کیسا میٹھا محبوب ہے، اس کی محبت کیسی میٹھی ہے، یہ آپس میں جوڑتا ہے، اسی واسطے نام دیکھو نا محمد، یعنی ہوٹ خود بخود چومتے، زبان پہ بارے خدا را یہ کس کا نام ہے کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان، ایسا محبوب دنیا میں کوئی نہیں، یہ وہ چاند ہے جس کی طرف مخلوق کی نظریں بھی لگی ہوئی ہیں خالق کی نظریں، یہ سب کا محبوب ہے، دیکھو حضور فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب، کیا بھائی کرام آپس میں بات کر رہے تھے مثال شریف کے اندر حدیث،
کوئی صحابی کہہ رہا تھا کہ آدم صفی اللہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا نور نبی اللہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے،
گفتگو ہو رہی کلیم پر، خلیل پر، نبی پر، صفی پر، حضور سن رہے تھے، فرمایا صحابیوں میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے، بے شک آدم صفی اللہ تھے، نور نبی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، آرام آنا حبیب اللہ، مگر آگاہ رہنا یاد رکھنا میں حبیب اللہ، اور سنو سنو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور کو خدا کا شریک بناتے ہیں، غلط ہے، خدا کی قسم یہ ہم پر بہتان اور الزام، اور ہم تو کبھی بھی نہ بنائے، ہم حبیب مانتے ہیں، شریک نہیں مانتے، شریک نہیں مانتے، حبیب مانتے، تو تمہیں کیا پتا، جو لطف و مدہ حبیب ماننے میں ہے وہ شریک میں تو ہے، کیونکہ شریک جو ہوتا ہے وہ اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے، کوئی مل ہو، کوئی فرم ہو، کوئی فیکٹری ہو، کوئی دکان ہو، کوئی کاروبار ہو، اس میں حصے ہوتے ہیں، جتنا جس کا حصہ وہ اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے، شریک تو اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے، اور حبیب کی یہ شان ہوتی ہے کہ محب کہتا ہے میں بھی تیرا، میرا سب کچھ، اسی واسطے تو محبت کے شناسا، محبت شناس عارف عالم اور مجدد نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کے ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محب میں نہیں میرا یہ تو وہ سمجھے جس کا کوئی حبیب ہو اور جس کو محبت کی ہوا ہی نہیں لگی، جنہوں نے محبت دی ہوا ہی نہیں لگی وہ کی سمجھن، ابھی میں کیا بات کر رہا ہوں کہ حضور کو جب تک سب سے زیادہ پیارا نہ سمجھے مومن نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ رعایت نہ کرنا، کبھی محبت والا بھی یہ کہتا ہے کہ محبوب کی زیارت کے لیے نہ جاؤ، کچھ تو سوچیے، اور ان کی عمر گزر گئی، کتابیں لکھتے ہوئے کہ مدینہ شریف جاؤ تو حضور کی زیارت کی نیت نہ کرو، کتابیں بھری کہتے ہیں مدینہ شریف جاؤ تو حضور کی زیارت کی نیت نہ کرو، مسجد کی زیارت ہے، ذرا سوچو تو ان سے پوچھو کہ مسجدیں ہیں، ابھی کتابیں بچتی ہیں ہر سال حاجی ہیں، حاجی کل میں کتابیں بچتی ہیں، میں نے ساری سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، کتابیں بچتی ہیں تو مدینہ شریف جاؤ تو زیارت کی نیت نہ کرو، مسجد نبوی کی نیت کرو، وہاں نماز پڑھنے کی نیت کرو، جس وقت اللہ ایمان لینا لینا دیا تو پہلے ماری جاتی، خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ جاتی ہے، اور ذرا سوچو مت ماری گئی، اور مسجدیں تو یہاں بھی ہیں، لاہور میں بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، کراچی میں بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، مسجدیں تو یہاں بھی ہیں،
اس مسجد کو جو عزت حاصل ہے تو وہ اسی واسطے کہ اس کی نزاست نبی کریم کی
اس کی نسبت نبی کریم کا ساتھ ہے. مسجد نبوی اگر وہ نبوی رہ سکتی تو کون جاتا.
اور یہ عجیب بات ہے کہتے ہیں اس کی نیت کر لو جس کو عزت حاصل ہوئی ہے
اور اس کی نہ کرو جس کی وجہ سے عزت
حاصل ہوئی. مسجد کو بھی عزت عظمت حاصل ہے تو وہ نبی کریم کی وجہ سے ہے. نبی کریم سے نسبت سے ہے. نبی کریم کے قدموں کی برکت سے ہے. قدم بار کو مسجد کے لیے بڑا سوچو روڑ رہا کسی کی نہ کرو. کبھی محبت والا جو کہتا ہے کہ محبوب کی زیارت کے لیے نہ جائے. محبت والا کیا جاتا ہے.
مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بس ہوئے خود مرا راہ نما تاج فرق سر قدم سا دم دے دیدا با سنم.
یا رسول اللہ مجھے آ رہا اپنی بار بات میں بلائیے کرم فرمائیے تو میں ان قدموں سے چل کرنے لگا. ایک قدم سر کا بنا دوں گا. ایک قدم آنکھوں کا بنا دوں گا.
سر کے بل آنکھوں کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.
خالد بریل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ. پاؤں رکھنے والے یہ جہاں چشموں سر کی ہے. پاؤں رکھنے والے یہ جہاں چشموں سر کی ہے.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوشیار ہو کے چل. یہ راستہ مدینے کا راستہ. یہ مدینے کی راہیں ہیں. یہاں پیروں سے نہیں چلا جاتا. جہاں آنکھوں کو قدم بنا لے سر کو قدم. محبت والوں کا تو یہ ذرا سوچ. محبت والا کبھی کہتا ہے کہ حضور کے روضہ انور کے در و دیوار کرنا چاہیے. پتا کے لیے ذرا سوچ. کسی کھڑکے کا خیال بات نہیں. محبت کی بات ہے. محبت والا کبھی کہتا ہے کہ روضہ انور کی دیواروں کو نہ چومو گاڑیوں کو نہ چومو. اور محبت والا تو کہتا ہے اس کتے کے بھی پاؤں چومو جو محبوب کی گلی میں چلے.
کیا مجنون ہے اس کتے کے پاؤں نہیں چومے جو لیلا کی گلی میں جاتا تھا.
سنو محبت والا دلیل کا محتاج نہیں ہے. محبت دلیل کی محتاج نہیں ہے. محبت والے کا فعل خود دلیل بن جاتا ہے. نہیں تو دیکھو نا میں اشارہ کرتا ہوں بات نہیں کرنے کی ہے. آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے اور آپ نے اس کے متعلق کبھی کسی مولوی سے مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا کیا چومنا جائز ہے کیا کیا کرنا جائز ہے سوچ لو بس اتنا اشارہ کرتا
ہے. جن کو حضور سے محبت ہے اور محبت بھی ایسی حضور پر سب سے زیادہ پیارا سمجھتی ہے
وہ حضور کے روضے انور کو نہ چومے گا اور کس کو چوم. وہ تو مدینہ منورہ کی مٹی کو بھی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. محبت والا کبھی نہیں کہتا روضے انور کی دیوار کو نہ چومو. اور یہ سلسلہ ہم نے جاری نہیں کیا. ہماری یاد نہیں آیا میں تمہیں بتا.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر القدا سیابی ہے فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. محدث سیابی ہے محدث.
علماء سے پوچھو کتب حدیث میں کتنی حدیثیں ان سے مر گئی. جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد مجمع عام میں لوگوں کے سامنے وہ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر حضور کے ممبر کے پاس تشریف لے جاتے اور ممبر شریف پر جو بیٹھنے کی جگہ تھی نا حضور کی تیسری سیڑھی پر بیٹھنے کی جگہ اس پر یوں ہاتھ پھیر کے پھر منہ پڑا. یوں ہاتھ پھیر کے لوگوں کو دکھا کے یہ فیل کرتے. کیوں کرتے؟ ان کو پتا چل جائے جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا کہ جن جن چیزوں کا تعلق حضور سے ہو گیا جن جن چیزوں کے ساتھ حضور کا جس میں انور لگ گیا ہم ان کی بھی تعظیم کرتے. اور تعظیم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس پر ہاتھ پھیر کے منہ پر ہاتھ. تو یہی تو ہم کرتے ہیں روضہ انور کی دیوار پر ہاتھ پھیرا منہ. یہ تو سنت صحابہ ہے.
حضرت صحابہ کانفرنس نہیں کرتے اور صحابہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. میاں یاد رکھو
حضور تشریف فرما ہے ایک چابی پاس بیٹھے ان کے ہاتھ میں کمان. حضور کی نظر مبارک پڑی فرمایا تمہاری کمان بہت اچھی معلوم ہوتی ہے ذرا دکھاؤ. تو چابی نے کمان دے دی. حضور نے دیکھا فرمایا بہت اچھی. واپس وہ چابی کہتے ہیں جس دن سے میری کمان کو حضور کا ہاتھ لگ گیا اس دن سے میں نے بے وضو کبھی اس کمان کو نہیں
میں نے بے وضو اس کمان کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا
تھی مگر اب رسول اللہ کے ہاتھ لگتا. آج کل کا زمانہ ہوتا تو یہ مشرق بنانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑتے. اور مشرق بناتے بھی کیسے ہم فتوے پڑھتے رہتے ہیں نا. یوں بناتے کہ قرآن میں جو حکم ہے کہ قرآن کو بے وضو ہاتھ نہ لگاؤ. لا یمسہ الا المطہر. مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کو بے وضو ہاتھ نہ لگاؤ اور یہ کمان کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا. تو انہوں نے کمان کو قرآن کا درجہ دے دیا. اور قرآن ہے اللہ کا کلام اور کرام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے. تو قرآن کو اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت اگلی ابدی قدیم ہے. اور یہ کمان حادث ہے تو انہوں نے حادث کو قدیم کا درجہ دے دیا ہے, لکڑی کو اللہ کے کلام کا درجہ دے دیا ہے. اور جو حادث کو قدیم کے برابر سمجھے یا لکڑی کو قرآن کے برابر سمجھے وہ کافر ہے, مشرک ہے. اور جو اس کے کفر میں شبہ کرے ہوگی کا سپنا جا رہے.
لیکن ہمارے قرآن نے سپنا نہیں لگایا, انہوں نے اس کو آگے بیان کیا تاکہ آنے والی نسلیں جان لیں ابائے کرام کو حضور سے کیسی ہے. ہم لوگ بابا صاحب جاتے ہیں ہاتھ زیر کر منہ کر پھر قبر پر آپ سے کوئی چوم لیتا ہے اور دیکھو سجدہ ہو رہے ہیں دیکھو قبر پر رسی ہو رہے.
یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں قبر پر
قبر پر ہم قبر پرست نہیں, خدا کی قسم ہم پر ہم خدا پر ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا پرست نہیں. اگر ہم قبر پرست ہوتے تو جہاں بھی کسی قبر کو دیکھتے وہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے اور آدھے کا منہ پر پھیرنا شروع کر دیتے. ہم ایسا کرتے ہم ایسا کرتے بولو ذرا سوچو دعوت فکر دے رہا ہوں. پروانہ جو ہوتا ہے نا وہ شمع کا عاشق ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شمع مسجد میں ہے یا مندر میں ہے یا روڈ پر ہے, وہ ڈھونڈنا شروع کرے عاشق جو ہوا پروانہ جو ہوا اس کو تو شمع سے غرض ہے, یہ نہیں غرض کہ کہاں لگی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں پروانہ شمع کا عاشق ہے, بلب لگا ہوتا ہے روڈ پر پول کے ساتھ کھمبے کے ساتھ, جب رات ہو وہ بلب روشن ہوتا ہے جگمگاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے گرد پروانے گھوم رہے. ایمانداری سے بتاؤ وہ بلب تو دن کو بھی ہوتا ہے, دن کو اس کے گرد بھی کبھی آپ نے پروانے گھومتے ہوئے دیکھے؟ بلب تو دن کو بھی ہوتا مگر دن کو کوئی پروانے نہیں گھومتا, رات کو کیوں گھومتے ہیں؟ رات کو اس بلب سے روشنی ظاہر ہوتی. معلوم ہوگا کہ اصل میں پروانہ شمع کا عاشق نہیں بلب کا عاشق نہیں, اس کا عاشق ہے جو بلب کے اندر روشن ہے. نور کا عاشق ہے اس نور کا اس روشنی کا عاشق ہے تو بلب کے اندر جگمگ جگمگ کر رہی ہے. بلب تو دن کے وقت بھی ہے مگر دن کے وقت روشنی نہیں ہوتی, رات کے وقت پروانہ آتا ہے کیونکہ وہ عاشق ہے روشنی کا. جس طرح پروانہ بلب کا عاشق نہیں روشنی کا عاشق ہے, اسی طرح ہم قبر کے عاشق نہیں قبر والے کے عاشق ہیں.
ہم قبر والے کے عاشق ہیں, سینکڑوں ہزاروں قبریں ہمارے سامنے ہوتی ہے, ہم ان پر ہاتھ نہیں پھیرتے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوتے.
لیکن جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سیف الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید شکر گند کی طرح ہے, وہاں ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں ہم ہاتھ دھو کر منہ پر پھیرتے ہیں, ہماری جو ہے محبت ہمارے دل میں جو عزت ہے قدر ہے وہ اس قبر کی نہیں قبر والے کی ہے. اور قبر والے کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے. قبر والے کی قدر اس لیے ہے کہ وہ اللہ والا ہے, تو بات وہ اللہ کا کی جا بنتی.
اگر وہ اللہ والا نہ ہوتا ہم اس کی تعظیم نہ کرتے, اور اگر وہ اللہ والا اس قبر میں نہ پڑا ہوتا تو ہم اس قبر کی تعظیم نہ کرتے.
قبر کی تعظیم اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ والے کے ساتھ ہے, اللہ والے کی تعظیم اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے.
بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں, بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں, اللہ ڈھونڈتا ہے بہانہ فرید کا. تو ہم یاد رکھو میں بات کر رہا تھا
یہ ہمارا ہاتھ پھیرنا چوننا ہماری یاد نہیں. المستدرک امام حاکم کے اندر صحیح حدیث موجود. جن دنوں میں مروان مدینے کا گورنر حاکم یہ حضور کے روضے پر گیا,
مروان جب حضور کے روضے پر گیا تو اس نے کیا دیکھا؟
ایک بزرگ حضور کی قبر انور پر پیروں کی طرف منہ رکھ کے پڑے ہوئے اور منہ پر کپڑا ڈالا ہوا, پیروں کی طرف قبر کے اوپر منہ رکھا ہوا پڑے ہوئے. ماننا پڑے گا انہوں نے جو منہ رکھا ہوا تھا اس کی تین صورتوں میں سے ایک صورت ہو, یا تو دایاں رخ سارا رکھا ہو اور یہ سارا دایاں حصہ قبر شریف کے ساتھ, یا بایاں, یا پھر سارا ماتھا اور ناک, بہر صورت منہ رکھا ہوا ہے, منہ رکھا ہوا ہے قبر کے اوپر. اور پڑے مروان نے اپنے پیر سے ہلکی سی ٹھوک کر ماری اور کہا کون ہو کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی دیکھو ذرا اس کی حالت دیکھو, ہاتھ سے نہیں اتنا پیر, کون ہو کیا کر رہے ہیں؟
انہوں نے جو اپنے چہرہ مبارک اوپر اٹھایا تو وہ کون تھے؟ وہ نبی پاک کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے, جن کے دروازے پر حضور کی اونٹنی رکی تھی. جب ہجرت کر کے آئے تھے تو فرمایا تھا اترو کوہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو, فإنها مامورۃ.
یہ اللہ کی طرف سے معمول ہے, جہاں حکم ہوگا خود بیٹھ کہاں بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری.
یہ باتیں آپ نے بارہا سنا ہوا ہے, کتابوں میں پڑھا ہوا ہے, میں نے مختصر سے وقت میں یہ بتانا ہے کہ مدینہ طیبہ کے سب صحابہ گستاخ تھے, سب کے سب دل سے کہتے تھے کہ حضور ان کے گھر میں قیام فرمائے, قدم رنجا فرمائے. تو پھر سرکار کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر کیوں بیٹھی؟ نبی کریم سب کے رسول ہیں, سب کے لیے رحمت ہیں, سب مومنوں کے لیے رؤوف رحیم ہیں, تو آپ کی سواری حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر کیوں بیٹھی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ آپ کو بتا رہی ہے. سنیے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 1000 برس پہلے ایک بادشاہ ہوا ہے, اس کا نام تھا تبع ہنجری. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, اللہ فرماتا ہے قوم تبع, تبع کی قوم. وہ تبع بادشاہ جو تھا اس کو یہ شوق تھا کہ میں ساری دنیا کو فتح کروں, روئے زمین کو فتح کروں, ہر شہر اور ہر گاؤں پر میرے جھنڈے لہرا رہے ہوں اور روئے زمین پر میری حکومت ہو. تو وہ فتوحات کرتا ہوا اپنی فتح کے پرچم لہراتا ہوا مکہ مکرمہ میں آیا. وہ اپنے ساتھ ہر قسم کے آدمی رکھتا, اس کے ساتھ علماء بھی تھے جو تورات کے عالم تھے, آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے عالم تھے. وہ اپنے ساتھ راہب, فقراء, بزرگان دین سب کو ساتھ رکھتا تھا. فطری طور پر, طبعی طور پر وہ بادشاہ بڑا نیک بادشاہ. جب وہ مکہ مکرمہ آیا تو علماء نے مشورہ دیا کہ اے بادشاہ, یہ شہر جو ہے یہ بڑا مقدس شہر ہے, اس شہر میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا
اللہ کا گھر ہے. تو حضرت آدم نے بنایا تھا, اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو اس کی دیواریں گر گئی تھی, تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے اس کو پھر تعمیر دیا.
کیونکہ شہر میں اللہ کا گھر ہے, اس شہر کے رہنے والے اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں, ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے, ان کے خلاف تلوار نہ تھا. جہاں اپنے جھنڈے نہ لہرا, جہاں اللہ تعالیٰ کا ہی جھنڈا لہرا رہا ہے, جہاں کے لوگوں کی تعظیم کر اور احرام باندھ اور خانہ کعبے کا طواف کر. بادشاہ نے علماء کے کہنے کے مطابق کیا, مکہ مکرمہ میں رہ کر پھر وہ بادشاہ ملک شام کی طرف چلا. راستے میں ایک چھوٹی سی بستی آئی, وہاں کھجوروں کے درخت تھے, اور ان کھجوروں کے درختوں کو ایسی کھجوریں لگتی تھیں کہ دنیا میں ایسی کھجوریں کسی اور جگہ نہیں ہوتی. جب انہوں نے وہاں سے کھجوریں لی اور ان کو کھجوریں بڑی اچھی لگی, بڑی پسند آئی, تو بادشاہ نے کہا کہ یہاں ٹھہرو اور ان لوگوں سے کھجوریں خریدو, جتنی بھی کھجوریں مل سکتی ہیں ان کھجوروں کو حاصل کرو تاکہ لشکر کے اور فوج کے کام آئیں. یہ لوگ وہاں ٹھہر گئے, ٹھہرنے لگے. رات کو جب رات کا وقت ہوا اور وہ علماء بزرگان دین جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ اٹھے. جب وہ عبادت میں مصروف ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا,
اس بستی کے قریب ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے نور کی شعائیں نکل رہی. ایک جگہ سے انوار و تجلیات, اور وہ انوار و تجلیات آسمانوں تک روشن کرتے چلے جا رہے. صبح ہوئی تو وہ علماء حیران ہوئے کہ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے مقدس مقامات دیکھے مگر کسی زمین سے اس طرح نور کی شعائیں نکلتی ہوئی نہیں دیکھی, اس طرح انوار و تجلیات نکلتے ہوئے نہیں دیکھے. آؤ غور و فکر کریں, تحقیق کریں, ریسرچ کریں کہ اس زمین کو کیا شرف حاصل ہے. اس زمین سے جو انوار و تجلیات نکل رہے ہیں تو یہ کون سی زمین ہے, اور اس زمین کو جو یہ عزت و عظمت حاصل ہے اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے تورات شریف نکالی, آسمانی صحیفے پڑھنے شروع کیے, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جگہ نبی آخر الزمان کی قبر انور ہے, یہاں ان کی قبر انور ہوگی, یہی وہ سرزمین ہے جو قیامت تک ان کے انوار سے جگمگائے گی, یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آئے گا اور 70,000 شام کو آئے گا, اور جو ایک مرتبہ حاضری دے جائیں گے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. انہوں نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ ہم نے زندگی کا ایک حصہ تیرے ساتھ گزارا, جو ہم سے ہو سکا ہم نے تیری خدمت کی, اب ہم تجھ سے اجازت چاہتے ہیں, ہمیں اجازت دے دے, رخصت دے دے, اب بھی سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے, اسی سرزمین پر رہیں گے, یہی مریں گے, یہی دفن ہوں گے, اور اس نبی کا انتظار کریں گے. اگر وہ ہماری زندگی میں آ گیا اس کی زیارت کریں گے, اس پر ایمان لائیں گے, اگر وہ ہماری زندگی میں تشریف نہ لایا تو اس کے انتظار میں جانے دے دیں گے, اور کچھ نہیں تو قیامت کے دن اسی سرزمین سے ہم بھی اٹھیں گے جس سرزمین سے وہ اٹھے گا. تو ہم تو یہی رہیں گے, اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. بادشاہ نے کہا, تمہاری خوشی, تم میں سے جو رہنا چاہے وہ رہے میری طرف سے اجازت, اور جو میرے ساتھ جانا چاہے وہ ساتھ جائے. بادشاہ نے ان علماء کو بہت سے ہدیے نذرانے دیے,
کہ جہاں اپنے گھر بناؤ اور عزت کے ساتھ زندگی بسر کرو, کیا یاد کرو گے کہ ہم کسی بادشاہ کے ساتھ رہے تھے؟ اور ایسا کرو کہ ایک مکان میرے خرچے سے یہاں بناؤ, اس پر جتنا خرچہ لگے میں دوں. بہت اچھا مکان بناؤ, اچھے اچھے پتھروں کے ساتھ بناؤ. چنانچہ لشکر تھا, سب کے سب لگ گئے اور ایک بڑا خوبصورت بڑا اچھا دو منزلہ مکان بن گیا. جب مکان بن گیا تو بادشاہ نے ایک عالم سے کہا کہ تم اس مکان میں بطور خادم کے, بطور نگران کے, بطور خادم کے رہو. جب وہ نبی تشریف لے آئے تو میری طرف سے یہ مکان ان کی خدمت میں ہدیہ تن پیش کر دیا, اور ایک میں خط لکھتا ہوں, میرا یہ خط بھی اس نبی کو پہنچا دے. بادشاہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام خط لکھا. اس خط کا مضمون یہ ہے, الى محمد ابن عبد اللہ نبی اللہ و رسولہ خاتم النبیین و رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم من طبع الاول. یہ خط طبع اول کی طرف سے محمد بن عبداللہ جو اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور رب العالمین کے محبوب رسول ہیں, ان کی طرف. آگے اس نے لکھا, اما بعد فانی آمنت بکا رب ربکا رب کتابکا الذی ینزل علیکا. اے نبی, اے اللہ کے حبیب, میں تجھ پر ایمان لایا, تیرے رب پر ایمان لایا, تجھ پر جو کتاب اترے گی قرآن اس پر ایمان لایا, والا دین کا اور تیرے دین پر ایمان لایا, بآمن تو بکل ما جاء من ربک, میں ہر اس چیز پر ایمان لایا جو آپ اپنے رب کی طرف سے لے کر آئیں گے. فاصفح لی, یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لا رہا ہوں, آپ میری شفاعت کرنا, ولا تنسنی یوم القیامہ, اور قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا. اثر کے میدان میں جہاں لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوگا وہاں مجھے بھول نہ جائیے گا, مجھے یاد رکھیے گا, مجھے اپنے سامنے رحمت میں چھپائیے گا اور میری شفاعت کیجیے گا. یہ مضمون اس نے ایک سختی کے اوپر کندھا چڑھایا اور جس عالم کو بطور خادم اس مکان میں رکھا تھا اس کو یہ خط دے دیا اور کہا, جب وہ نبی آئے میری طرف سے یہ خط اور یہ مکان اس نبی کی خدمت میں پیش کر دینا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 1000 برس پہلے کا. چنانچہ وہ علماء جو مدینے میں ٹھہرے وہ تورات شریف نکالتے اور وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے, نبی کے آخر زمان کے حالات سناتے اور دن رات دعائیں کرتے کہ یا اللہ اس نبی کو ہمارے زمانے میں بھیج دے, ہماری زندگی میں بھیج دے تاکہ ہم اس کی زیارت کریں اور اس پر ایمان لائیں. اور اس بادشاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ نبی تمہاری زندگی میں نہ آئے تو مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کر جاؤں, اور ان کو یہ بھی کہہ جانا کہ اگر ان کی زندگی میں تشریف نہ لائیں تو وہ مرتے وقت تاکہ اپنی اولاد کو وصیت کر جائیں اور یہ سلسلہ جاری رہے یہاں تک کہ وہ نبی آ جائے اور یہ نذرانہ اور ہدیہ اس کی خدمت میں پیش ہو جائے. بہت سی نسلیں پشتیں سرکار کا انتظار کرتی, راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتی, سرکار کے شوق ملاقات میں روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں اور مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرتی ہیں. ان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ بھی مرتے وقت تاکہ اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں. تو مختصر کروں, میرے بزرگوں اور دوستوں, طبع بادشاہ نے جس عالم کو اس مکان میں بطور خادم ٹھہرایا تھا یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کی اولاد میں, اسی عالم کی اولاد میں سے تھے. اور ان کا جو مکان تھا جس مکان پر رسول اللہ کی سواری بیٹھی تھی یہ وہی مکان تھا جو طبع بادشاہ نے حضور کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنے کے واسطے بنایا. تو مستحق تو سبھی تھے, مگر کوئی مستحق تھا 2 مہینے کا, کوئی مستحق تھا 6 مہینے کا, کوئی مستحق تھا 1 برس کا, کوئی مستحق تھا 2 برس کا, کوئی مستحق تھا 4 برس کا. سرکار نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو کہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی. کیا مطلب؟ کہ تم بھی مستحق ہو, مگر تم میں کوئی مستحق ہے 1 برس کا, کوئی 2 برس کا, 4 برس کا, یہ اونٹنی وہاں بیٹھے گی اور میری خدمت کا شرف سب سے پہلے ان کو حاصل ہوگا جن کو انتظار کرتے ہوئے مدتیں گزر گئی ہیں, جن کو انتظار کرتے ہوئے سینکڑوں برس گزر گئے ہیں. اونٹنی وہاں بیٹھے گی. جب حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر اونٹنی بیٹھ گئی تو سامنے ایک باغ تھا. حضرت ابو ایوب انصاری دوڑے گئے اور تازی تازی کھجوریں توڑ کر لائے. حضور کی خدمت میں پیش کی. فرمایا ابو ایوب کھجوریں بعد میں کھائیں گے، پہلے میرے اس عاشق اور دوست کی چٹھی لاؤ، پہلے ہم اس چٹھی کو پڑھیں گے. ابو ایوب انصاری یہ تیار کرتے تھے کہ سرکار تشریف لائیں گے، کسی امیر کسی رئیس کے مکان میں ٹھہریں گے، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور عرض کروں گا حضور یہ مکان بھی آپ کا ہدیہ ہے، میرے پاس ایک آپ کا خط ہے تو میں پیش کروں گا. ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سرکار سیدھے میرے ہی دروازے پر تشریف لائیں گے. حضرت ابو ایوب انصاری گئے جہاں اس کو رکھا ہوا تھا، اس چٹھی کو اس مکتوب پر نکال کر لائے. سرکار نے اس مکتوب کو پڑھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے اس بادشاہ کے لیے دعائیں مغفرت کی اور فرمایا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میاں مشتاق کو صدی ہوتی ہیں مگر محبوب اس کو ملتا ہے جو محبوب کے شوق ملاقات میں روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوا ہے کہ معراج کی رات سرکار کی سواری کے لیے جبریل امین بہشت میں گئے تھے براق لینے کے واسطے، وہاں 40,000 براق تھے، ایک سے ایک بڑھ کر حکیم تھا، سب کے سب مشتاق تھے مگر ایک براق رو رہا تھا. جبریل نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہا؟ اس نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان براقوں میں سے ایک براق اللہ کے حبیب کی سواری کے لیے جائے گا. جب سے مجھے یہ معلوم ہوا میں رو رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں کہ اے اللہ اپنے حبیب کی سواری کا شرف مجھ کو عطا فرما دے، لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ اتنے براقوں میں سے مجھے منتخب کر لیا جائے، مجھ میں کوئی حسن نہیں، کوئی جمال نہیں، کوئی خوبی نہیں ہے، یہ سب کے سب حسین ہیں، مجھ میں کون سی خوبی ہے کہ میرا انتخاب ہو جائے گا؟ پھر بھی میں میرے جلے جذبات کے ساتھ روتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، شاید میری یہ زاری مقبول ہو جائے اور میرا انتخاب ہو جائے. تو جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا رب العالمین اب میں کس کو چھوڑوں، کس کو لے کے جاؤں؟ حکم ہوا اسی کو لے جاؤ جو ہمارے حبیب کے شوق ملاقات میں رو رہا ہے، یہ جو روتا ہے اسی کو لے جاؤ. تو مشتاق کو صدی تھے مگر محبوب اس کو ملا جو محبوب کے شوق ملاقات میں روتا تھا. اسی طرح مدینے والے سب مشتاق تھے مگر سرکار کی سواری وہاں دیکھی جن کو روتے ہوئے اور سرکار کا انتظار کرتے ہوئے اور سرکار کی راہ دیکھتے ہوئے مدتیں گزر گئی. معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر سینکڑوں برس پہلے بھی لوگ ایمان لائے اور حضور کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمانا. تو میرے بزرگوں اور دوستو
میں بات کر رہا تھا،
حضرت ابو ایوب انصاری نے جب انہوں نے چہرہ مبارک اوپر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو بہے اور انہوں نے جو کلمے کہے وہ یاد رکھنے کے کارن، حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا میں کسی پتھر پر منہ رکھ کے نہیں پڑھا تھا، میں حضور کے قدموں پر منہ رکھ کے پڑھا ہوں.
میں کسی پتھر پر منہ رکھ کے نہیں پڑا ہوا، حضور کے قدموں پر منہ رکھ کے پڑا ہوا ہوں
اور رو اس لیے رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا جب تم پر ظالم حاکم مسلط ہو جائے اس وقت رونا رویا کرنا، یہ اشارہ تھا اس کی طرف کہ تو ظالم حاکم ہے. تو رو رہے ہیں سرکار کے قدموں پر سر رکھے کہ اے ہماری ناز برداریاں کرنے والے، اے ہمارے ناز اٹھانے والے، اے ہزار ماں باپ سے پڑھ کر محبت اور شفقت کرنے والے، آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ تو اس کے قدموں پر سر رکھ کر رو رہا. معلوم ہوا صحابہ کرام بھی قبر مبارک پر جا کر منہ رکھتے تھے. یہ پوجا پاٹ نہیں ہے، جو پوجا پاک کہتے ہیں وہ جاہل ہیں. پوجا ہندی کا لفظ ہے، پرستش فارسی کا لفظ ہے، عبادت عربی کا لفظ، تینوں کا معنی ہے الفاظ مختلف زبان میں.
عبادت کب ہوگی؟ جب کہ آپ معبود مان کر بنیت عبادت اس کی آداب بجا لائے.
اگر آپ معبود نہیں مانتے عبادت نہیں، اور کوئی مسلمان کسی نبی ولی کو معبود نہیں مانتے، سب سچے دل سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ.
ارے ہم معبود نہیں مانتے محبوب مانتے ہیں، محبوب مان کر قدموں پر سر رکھ لیتے ہیں.
اور یہ پوجا نہیں ہے، صحابہ کرام حضور کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے. ماں کے پیروں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو. تو جب آپ چومیں گے اپنا منہ جھکا کر پیروں تک لے کے جائیں گے یا نہیں؟ ورنہ طے کا بوسہ کیسے ہوگا؟ یا تو پھر آپ اپنی اما جان سے کہیں اما جان ذرا پیر اٹھا کر میرے منہ کو لگا دیں میں چوم لوں، کیونکہ اگر میں جھک گیا تو شرم ویک نہ ہو جائے. تو بولو اما جان کا پیر 5.5 فٹ اونچا جائے گا اور یہ کتنی بڑی گستاخی بے ادبی ہوگی جو ماں سے ایسا کہے گا. تو آپ کو منہ جھکا کر ماں کے قدموں تک لے جانا پڑے گا.
تو دیکھو جھکے بغیر نہ سجدہ ہوتا ہے نہ پیر کا بوسہ ہوتا ہے,
مگر سجدہ حرام ہے, پیر کا بوسہ لینا سنت ہے, اور جھکنا دونوں میں پایا جائے گا, فرق کرنے والی چیز ہوگی نیت. اگر آپ جھکتے ہیں سجدے کی نیت سے گناہگار ہیں, اگر چومنے کی نیت ہے تو گناہگار نہیں ہے, مگر انہوں نے دیکھنا نہیں, ذرا آپ جھکے نہیں فتوا لگا لیں گے, دیکھو پوجا ہو رہی ہے, سجدہ
نہیں ہے, ہم چومتے ہیں, ہم محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں.
اگر چومنا سجدہ, اگر چومنا سجدہ ہو یا پوجا ہو تو پھر ذرا سوچو آپ اپنے بچے کا منہ چوم لے اور بھی کتنا ذرا منہ چومتے رہنے, انہوں نے پوجا کرتے ہو اور پوجا کرتے ہو تو محبت کی بات
ہے, یہ محبت ہے, یہ پوجا پاٹ نہیں ہے. پوجا اس وقت ہوگی جب آپ محبوب معبود مان کر کریں گے,
اور ہم خدا کی قسم اللہ کے سوا کسی کو معبود یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں صرف اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو غلط فہمیوں میں ڈالتے ہیں نا, ابھی دیکھو نا ہمارے کراچی میں ایک مولوی صاحب آ گئے, تقریر ہو رہی,
بولو بھینس کو کچرا کون دے رہے سارے مل کے کہو میرا اللہ, گائے کو بچرا کون دے رہے سارے مل کے کہو میرا اللہ, کتی کو بجرا کون دے رہے سارے مل کے کہو میرا اللہ, توحید بیان ہو رہی ہے,
کتی کو بجرا کون, گائے کو بجرا کون, بھینس کو کچرا, بھینس کو کچرا, اور خدا دے ہم بندے, یہ توحید ہے,
توحید ہے یہ کہ گائے کو بجرا کون دے کتی کو بجرا, توحید بیان کرو کہ وہ ہے خالق کو مالک توحید والا,
جس نے اپنے حبیب کو کائنات کا مالک و مختار بنا لیا, کتی کو بجرا کون دے دے, اچھی کروں کہنے کا کوئی اور دینا نہیں, سوچو
یہ آیتیں پڑھتے ہیں بیٹا کون دے دے اللہ, بیٹی کون دے,
خدا کی قسم ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ ہی دیتا ہے, ہم سب مخالف ہیں, کون بے ایمان اس کا منکر ہے کہ اللہ نہیں دیتا,
اللہ ہی دیتا,
مگر اللہ بھی ایسے نہیں دیتا جب تک پہلے وسیلہ نہ ہو, سمجھ لو تھی آپ دیندہ تو اللہ ہی ہے, دیندہ تو اللہ ہی ہے, مگر اسے ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہے کہ نہیں, ہم تو وسیلے کا ہی قائل ہیں, دیتا تو وہی ہے.
اچھا
اور آپ بڑے مرے کی بات سنا دوں, مخالفت ہے واللہ کسی سے کوئی انحاد نہیں, مجھے تو میں آپ کو بتاؤں کوئی میرے دل کو چیر کر دیکھے تو میں کہتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم میں یہ اختلافات پیدا ہو گئے, آپ اختلاف کرتے ہیں صرف اپنے بزرگوں ہی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور انصاف کے ساتھ پڑھیں تو پھر آپ اب سے ہم سے کبھی اختلاف ہے, لیکن ضد اور حق دھرمی کا تو کوئی علاج نہیں. مولوی اشرف علی صاحب تھانوی, دیکھو میں بڑی تحریک سے نام لے رہا ہوں, وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو مر جائے زندہ نہیں رہے, یہ خود انہوں نے اپنے متعلق اوپر لکھا ہے کہ میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا, نیچے یہ واقعہ لکھا کہ میری والدہ کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے مر جاتے تھے زندہ نہیں رہے, تو تھانوی صاحب لکھتی ہے کہ میرے ماموں یعنی میری والدہ کے بھائی ایک بزرگ کے پاس گئے جو مزدور تھے مت مزدور, اور ان سے کہا کہ حضرت میری بہن کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ نہیں گئے, تو آپ کے پاس آیا اس مست مجذوب نے کہا جا دو بچے ہوں گے اور ان کا نام علی کے نام پر رکھنا. تھانوی صاحب خود یہ بات لکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ تھانوی صاحب کے ماموں اور اللہ کے پاس گئے یا نہیں گئے, کیا وہ مست مجذوب اللہ تھا غیر اللہ کے پاس گئے اور اسی لیے گئے کہ بچے زندہ رہے, تو وہ اگر مسلمان ہیں تو ہم اگر کسی بزرگ کے پاس چلے گئے تو ہم مشرک کیا ہو گیا, ایک تو سب کے لیے شرک ہے, اگر انصاف وہ ہو اگر وہ انصاف پسند ہو تو پھر ان پر بھی فتویٰ لگاؤ کہ وہ جب غیر اللہ کے پاس گئے تھے تو وہ مشرک ہو گئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے فتویٰ ہم غریبوں کے لیے رکھے, پھر مامو جان نے غیر اللہ سے درخواست کی کہ اس لیے آیا ہوں کہ بچے زندہ رہیں, زندہ نہیں رہتے تو آپ زندہ رہیں, تو غیر اللہ سے مانگا یا نہیں مانگا, دوسرا شرک ہو گئے تو جانا شرک ہے کہ یہ حاجت طلب کرنا شرک, اور تیسرا اس نے کہا جب دو بچے ہوں گے تو اس کو کیا پتا تھا کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, جب مجذوبوں کا یہ حال ہے تو سالکوں کا کیا حال ہے, کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے, کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے, تو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانا محمد کا مجذوبوں کا جا دو بچے ہو, چاہیے تھا کہ فتویٰ لگاتے کہ ماں فی الارحام کا علم تو اللہ کو ہے, اللہ ہی جانتا ہے لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور اس کے بعد دو لڑکے ہوں گے اور یہ بھی کہا زندہ رہیں گے
اس جگہ بڑا تھا اور کہا علی کے نام پر رکھ رہا وہاں بحث نہیں کی کہ علی کے نام پر کیوں رکھیں گے کہاں لکھا ہوا ہے کیا دوسروں کے نام پر نام رکھنا منع ہے نہیں اور پھر ہوئے اور جو اس نے بنایا اس کے مطابق ہوئے تو ہم بھی اسی طرح اور آج نہیں ہوتی تو بزرگوں کے پاس چلے جاتے ہیں ان کو وسیلہ سمجھ کے جاتے ہیں کیوں حضور فرماتے ہیں اب دعا ہو یرد القضاء دعا تقریر کو بدل دیتی اور حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں جو میرے محبوب بن جاتی ہے وہ انسان علی نہ ہو تو اللہ وہ اگر کچھ مجھ سے مانتے ہیں تو میں ضرور ضرور ان کو عطا کرتا ہوں اس لیے تو ہم جاتے ہیں کہ آپ محبوب آنے خدا ہیں آپ ذرا ہمارے لیے سوال کر دیجیے آپ کے سوال کرنے سے ہمارا کام ہم یہی بات ہے اور کیا کیا ہم کو خدا سمجھتے تو خدا سمجھ بیٹھے ہیں کوئی ان کی پوجا شروع کر دی ہے وسیلہ سمجھ کے جاتی ہے اور یہ عالمی اخبار ہے جہاں ہر کام وسیلے سے ہوتا ہے تو اصل میں اگر انصاف سے کام لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں تو میرا دعویٰ ہے کہ سب باتیں جتنے بھی ہمارے عقیدے نظریے ہیں وہ سب میں ان کے بزرگوں کی کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جب آپ اللہ کے بزرگ بھی مانتے ہیں انہوں نے کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے تو پھر آؤ ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں. مان لو جن باتوں کو تمہارے بزرگوں نے تسلیم کیا ہے مانا ہے ان کو تم بھی تسلیم کرو. ہمارا اتحاد ہو جائے اختلاف ختم ہو جائے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں چلو تھوڑا بہت اگر کوئی فرق رہے بیچ رہے ہیں لیکن کم از کم ایک دوسرے کی دل آزاری ایک دوسرے پر شرک بدعت کے خطرے یہ تو دور ہو جائیں. ذرا زمانے کے حالات تو دیکھو ہم اتحاد اتفاق کا اس طرح مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ دوسروں کے جذبات کا احترام کرو کسی کی دل آزاری نہ کرو دوسروں کے جذبات مجروح نہ کرو خام ہم مشرک دل کی نہ بناؤ تم نہیں قرآن پڑھ کے نہ کرو ہم تمہیں مجبور تو نہیں کرتے ہم پڑھتے ہمیں کچھ نہ کرو سلام ہم پڑھتے اور پڑھتے ہیں اپنے نبی پر تمہیں تو کچھ نہ کہتے جو تمہارے باپ پر پڑے گے روک دے تم میرے باپ اتنے سال نہ بنے تیرے باپ ڈبے دے پڑھاؤ گے تو روک دے پن والے اسی پڑھنے اپنے نبی یا نبی سلام والے کا ہے نبی آپ پر سلام تمہیں تو کچھ نہیں کہتے تو نہیں بڑھتے نا برو ہمیں کچھ نہ کہو ہم اگر پورا صاحب کے مزار پر جاتے ہیں تم نہیں جاتے ہو نہ جاؤ ہم جاتے ہیں ہمیں قبر پر ایسے نہ کہو کوئی جھگڑا نہیں مثبت انداز میں بات کرو بے شک مسئلہ کرو سمجھاؤ جو برائیاں ہیں ان کو دور کرو دیکھو نا کس قدر رشوت سے پانی ہے کس قدر بدکاری ہے کس قدر جھوٹ ہے کس قدر غیبت ہے کس قدر برائیاں ہیں معاشرہ تباہ ہو رہا ہے ادھر ہماری توجہ نہیں جب کرن چلے گا تو روزہ کرو جب زبان اٹھے گی میلاد نہ کرو تو پہلے ہی مسلمان نیکیاں کوئی نہیں کر رہے ہو تو کیوں میرے پیچھے کہو ہم کیوں روک دے دودھ اسلام پر دودھ اسلام پڑھنا بھی کبھی برا منع ہو سکتا اس لیے ہوش کرو دیکھو روس ہم پر سمجھے گارے افغانستان میں کیوں ہے ادھر انڈیا کے ارادے ہم چاروں طرف سے گرے ہوئے اور دشمن ہمارے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اس واسطے میں سب سے درد مندانہ اپیل کروں گا کہ آپس میں رواداری کا مظاہرہ کرو بے شک اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو مگر فرم ہار ایک دوسرے پر الزام تراشی اب تو خدا کی قسم ایسی گندی زبان استعمال ہونے لگ گئی ہے. میرے پاس کتابیں ہیں انہوں نے ہمارے اعلیٰ حضرت صادق بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایسے ایسے کلمات لکھتے ہیں کہ لیڈ زبان سے ادا نہیں کر گندی گالیاں دینے پر کر یہ کتنی بڑی بات ہے. آخر وہ ایک بہت بڑے جید عالم تھے آج کے رسول تھے تمہارے بزرگوں نے ان کو عالم اور عاشق تسلیم کیا ہے تم گالیاں دیتے ہو. ہم دیکھو ہم لوگ جب بھی تمہارے بزرگوں کا نام لیتے ہیں تہذیب سے لیتے ہیں اور کوئی گرا ہوا کلمہ نہیں کہتے اپنا اپنا مسلک ہے نظریہ ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تقریر کی ہے وہ تقریر ابھی نامکمل ہے ابھی تو میں پہنچا ہی نہیں اپنے مقصود پر لیکن میں اب ختم کر رہا ہوں صرف یہ کہہ کر کہ اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے یا نہیں. ماشاء اللہ ہے. اگر محبت آئے تو محبت کے کچھ تقاضے محبت کی کچھ علامت ان کو اپنے اندر پیدا کرو. محبت والا کثرت سے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے محبت والا اپنے محبوب میں عیب نہیں دیکھتا محبوب کا عیب نہیں سنتا لوگوں کے نزدیک عیب ہو بھی تو محبت والے کی وہ عیب نہیں لگے گا. اور محبت کی علامت تو یہ ہے کہ عیب دار محبوب کا عیب نظر نہیں آتا اور جس کو بے عیب میں عیب نظر آئے اور دعویٰ کرے محبت والے کیسے دیکھتے ہو. اور سب سے اہم بات یہ ہے ان المحب لمن يحب مطيع, محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے, فرما بردار ہوتا ہے. اگر سچی محبت ہے تو حضور کی غلامی کرو, عمل کرو. عمل میں ہم بڑے کمزور ہیں, زبانی کلامی بڑے دعوے کرتے ہیں, نعرے بڑے مارتے ہیں, ہاتھ بہت چومتے ہیں, عمل نہیں کرتے. اور اگر محبت ہے تو محبت والا کہتا ہے کہ سارا جہان ناراض ہو جائے, محبوب راضی رہے. کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو محبوب کی ناراضگی کا باعث ہو. اگر حضور سے محبت ہے تو حضور کی تعلیمات, حضور کی ہدایات پر عمل کرو, حضور کو راضی رکھو, اللہ کو راضی رکھو. جب اللہ رسول راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہان میں بیڑا پار. اپنی شکل, اپنی صورت, اپنا لباس, چلنا پھرنا, رہنا سہنا سب شریعت اور سنت کے مطابق بناؤ, حضور کے غلام بنو. حضور کی غلامی بادشاہی سے بہتر ہے. اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو, اور جو بے ادب ہے ان سے بچو. اللہ ہمیں بے ادبوں سے بھی اور بے ادبی سے بھی بچائے, اور جو بے ادبیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. اب میں ان الفاظ پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.